على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لترقبن طبقا طبقا. وقال تعالى: أما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. وقال تعالى: ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. آج کی نشست میں انشاءاللہ اسلام کی نشستانیاں کرنے کا اصل کام اس کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی کرنے کا اصل کام اس کا مطالعہ کرنا ہے. ابتدائی حصہ حضرات پڑھ چکے ہیں، جس کے عنوانات کا اگر ایک جائزہ لے کر بات کو آگے سے مضبوط کر لیا جائے تو سب سے صحیح. ابتدائی حصے میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فکر مغرب کا ہمارگیر استیلا، اس عنوان سے پہلا بات پہلا کہیے کہ پہلی گفتگو اس عنوان پر فرمائی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ آواز سنبھالی ہے، آواز سنبھالی ہے خواتین سے روایت کر بچی آئیے کہ آواز سنبھالی ہے. کیا ہے یہاں سے کم ہے؟ یہ خواتین کے دفتر میں اوپر کریں، یہاں سے جو پیچھے سیڑھیوں والا حصہ ہے یہاں سے خواتین کی آواز آ رہی ہے، اس طرف کیا کریں خواتین؟ سب سے پہلی بات یہ کہ فکر مغرب کا ہماگیر استیلا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موضوعات پر آپ سے سوالات ہوں اور آپ لوگ جواب دیں، جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے کہ باتیں سمجھ لی گئی ہیں، مگر شاید اس میں وقت زیادہ لگ جائے اور کوشش کرتے ہیں کہ آج اسے مکمل کر لیں. تو مختصر میں یہ کروں گا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، یعنی ان موضوعات کا خلاصہ کیا ہے. فکر مغرب سے جسے تعریف کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ کوئی ایک علاقے کسی ایک ملک کی کوئی خاص سوچ نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ یہ تمام بلاد مغرب کو کہلاتے ہیں، اور بلکہ اب یہ صرف بلاد مغرب تک، مغرب کے علاقوں تک ہی لوگ کسی خاص علاقے تک محدود خیال فکر نہیں ہے، بلکہ پورے گلوب پر ایک پردہ ہے جو تنا ہوا ہے، ایک پردہ ہے جو چھایا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ علم کی دنیا میں ایک انقلاب ہوا ہوا ہے. وہ انقلاب یہ ہے کہ ہم اس شے کو حقیقی مانیں گے، اس شے کو واقعی مانیں گے جو اپنا ٹھوس وجود رکھتی ہے، جو حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکتی ہو، جس کو لیبورٹری میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہو، جسے سائنس کے دریافت شدہ معیارات پر حق ثابت کیا جا سکتا ہو. حق کا مطلب ہے موجود، حق کا مطلب ہے ثابت، اور ثابت کرنے کے لیے اس کے مقدمات و معیارات کیا ہیں سائنس کے؟ وہ اصل میں مشاہدہ ہے، وہ اصل میں محسوسات ہیں، حواس ہیں، وہ معقولات ہیں، عقل. اس کے علاوہ کسی اور ذریعہ علم کو ماننے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ فکر مغرب کا ہماگیر استیلا، یہ انداز فکر یعنی مادہ پرستانہ انداز فکر، یہ کل روح رضی کے اوپر استیلا کر چکا ہے، یعنی چھا چکا ہے، بلند ہو چکا ہے، بلندہ ہو چکا ہے. اور اس کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے، وہ بات اگلے عنوان کے تحت واضح ہوئی ہے کہ اس میں اصلاً تین کو تین پر ترجیح دے دی گئی. وہ تین پر تین کی ترجیح کیا ہے؟ کوئی ساتھ بتانا چاہیں جی؟ خالق کے بالمقابل مخلوق، یعنی خالق کے کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی جگہ ساری توجہات اس کی مخلوق یعنی کائنات پر روح جو حقیقت ہے، اصل ذات وہ ہے کسی کی، جسے انسان کہتے ہیں اسلام میں تصور انسان جو ہے اس کی اصل روحانی ہے، جبکہ اسے چھوڑ کر اس کے مادی وجود کو ساری توجہات کا مرکز بنا دیا. جی جی، حیات دنیاوی کو حیات اخروی میں ترجیح دینا، ایک ہے مادہ اور اس کو توجہ دی جاتی ہے، مادہ کائنات کے استعارہ ہے، اور خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی مادے کو اپنی ذات میں خود فائل سمجھا جا رہا تھا، اور یہ کہ حیات دنیاوی کے بالمقابل حیات اخروی کے بالمقابل حیات دنیاوی کو ترجیح دی جا رہا ہے. دنیا کی زندگی کو فوکس کر کر، جو کہ ایک بہت بڑے اسلامی تصور حیات میں بہت بڑے تسلسل کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک بہت بڑے تسلسل کا چھوٹا سا جز ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت بڑی زندگی گزارا ہے، اس کے بعد بھی بہت بڑا مسائل زندگی کا درمیان کا ایک چھوٹا سا جز ہے، جسے کل بنا لیا گیا اور سمجھا گیا کہ بس یہی حیات ہے انسان۔ یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہے، یہ جو توجہات کا مرتکز ہو جانا ہے دوسری جانب، یعنی حیات دنیاوی کو توجہ دی جا رہی ہے، توجہ دی جا رہی ہے حیات اخروی کو بلایا جا رہا ہے، مادے پر توجہ دی جا رہی ہے، خالق کے مادہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بلایا جا رہا ہے، انسان کے جسم پر توجہ دی جا رہی ہے، انسان کی روح کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں وہ تقابل ہے جو مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے مابین ڈاکٹر صاحب نے قائم کیا، اور یہی وہ بنیادی تقابل ہے جس سے بقیہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی اور فکری انگلش، یہ بتایا گیا کہ آج مسلمان اگر مغلوب ہوئے ہیں تو صرف میدان میں نہیں مغلوب ہوئے، بلکہ اس سے پہلے فکر کے میدان میں مغلوب ہو چکے، اور دنیا میں اگر کسی قوم کو شکست ہوتی ہے تو اس کا پہلا سبب اس کی فکری شکست ہوا کرتی ہے۔ جب وہ علم کے میدان میں، فکر کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، کردار کے میدان میں شکست کھا جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر تحقیق کے میدان، پھر اس کے بعد وہ اس طرف جاتے ہیں، اس کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انہیں عسکری میدان میں، میدان جنگ میں بھی شکست سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اب غالب علمیت مسلمانوں کی نہیں ہے دنیا پر، اب غالب علمیت وہ مغرب کی ہے۔ مغرب نے جس طرح سے دنیا کو دیکھا اور اس کے نتیجے میں ترقی کی، اور پھر اس کے بعد اس ترقی کے نتیجے میں اس کے پاس پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہو گیا، اس کے پاس سوز خانے کی طاقت بھی آ گئی، اس کے پاس چھاپہ خانے کی طاقت بھی آ گئی، اس کے پاس لیب لیبارٹری اور اسی طرح سے معاشی اداروں کی طاقت بھی آ گئی۔ یہ ساری طاقتیں جمع ہو کر اسے اس قابل بناتی ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کے اوپر یورش کرے، حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ یورش سیاسی اور عسکری سے پہلے فکری تھی۔ اب اس کے نتیجے میں کیا کیا گیا؟ مسلمانوں نے، یہ اصل میں ایک جائزہ ہے، پورا پچھلی صدیوں کا جائزہ ہے جو بتایا جا رہا ہے، مدافعت کی اولی کوششیں اور اس کا محاصر حاصل کیا ہوا، مدافعت اپنے تحفظ کی جو کوششیں کی گئیں۔ مسلمانوں نے اول تو عسکری انداز میں بھی کوششیں کی، اور اس کا کچھ تذکرہ متعلق مسجد میں پڑھا ہے۔ عسکری کوششیں کی گئیں اور نظر آیا کہ اس میں فتح کا امکان نہیں ہے اور کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو کیا کیا جائے؟ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس بات کو طے کیا کہ نہیں، اصل میں ہمیں ان کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، اور یہ اعتراض کا جواب دینے میں دو نقطۂ نظر بن گئے۔ دو نقطۂ نظر کیا تھے؟ ایک نقطۂ نظر یہ تھا کہ ہم انگریز کی ہر بات کو سنیں گے، دیکھیں گے، اور اس میں سے جو صحیح ہوگا اسے لے لیں گے، جو غلط ہے اسے چھوڑ دیں گے۔ خود ماں سفا دامہ کرنا، یہ اصل میں اصولی موقف تھا علی گڑھ تحریک اور سر سید احمد خان کا۔ اصولی موقف اور ویسے دیکھا جائے تو اصول بات درست ہے، خود ماسفہ دعویٰ کرنا، جو صحیح ہے لے لو، جو غلط ہے اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے انگریزی تہذیب کو سیکھا بھی، انگریزی علوم بھی سیکھے، اور ان کے ساتھ میل جول اور آنا جانا یہ سب کچھ رکھا۔ نتیجے کے اعتبار سے یہ ہوا کہ یہ مرغوب ہو گئے، اور مرغوب ہو کر معیار مغرب کو بنا لیا، مغرب کے دیے ہوئے معیارات کو قبول کر کر اسلام کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا۔ وہ باتیں جو کہ مغرب کے تصورات علم میں پورے نہیں اتر رہی تھیں، اسلام کی سے ان کو نکالنا شروع کر دیا۔ یعنی جس طرح سے مثال دی گئی، کوئی آپ کے پاس اسکوائر پیس ہو اور اس کو کسی راؤنڈ جگہ پر ایک دائرے نما شہر میں اگر داخل کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے کنارے تراش دیتے ہیں۔ اسی انداز میں اسلام، جب اسلام پورا نہیں بیٹھ رہا تھا مغرب کے سانچوں میں، تو اسلام کی کتبیں شروع کر دی، اسلام کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دی، موجودات کا انکار کیا، اسی طرح سے اور فرشتوں کا انکار کیا اور دیگر باتیں۔ جبکہ اس کے بالمقابل ایک دوسرا نقطۂ نظر بھی تھا، وہ یہ تھا کہ نہ مغربی علوم پڑھیں گے، نہ مغربی تہذیب کو کوئی راستہ دیں گے، بلکہ ہم قال اللہ اور قال رسول کی گنبد پر اپنے آپ کو بند کر لیں۔ یہ نقطہ نظر برائے بظاہر جو نظر آتا ہے کہ فرادیت پسندانہ ہے، اسکیپزم، مگر عملی اعتبار سے نتیجہ خیز یہ ہوا کہ کم سے کم اسلام محفوظ ہو رہ گیا، اپنی اصل حالت میں، اپنی اصل علوم کے ساتھ، اپنی اصل کیفیت کے ساتھ وہ محفوظ ہو رہ گیا، تاکہ بعد میں کبھی موقع ملے تو یہ ظاہر ہو سکے۔ دو نقطہ نظر علیحدہ، اور یہ دوسرا نقطہ نظر جو ہے دیوبند کا تھا، اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کچھ کامیابی ہوئی تو وہ اصل میں پھر اسی نقطۂ نظر ہوئی، اس معنی میں کہ کم سے کم اسلام کی حفاظت کا یہ ذریعہ بن گیا۔ آگے بتایا کہ یہ بات بھی بہرحال اگلے مرحلے میں کفایت نہیں کرتی، اگر آپ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں, اسلام کی نشست ثانیہ چاہتے ہیں, اور اس میں فرق واضح ہے, ایک ہے مسلمانوں کی نشست ثانیہ اور ایک ہے اسلام کی نشست ثانیہ, ایک ہے مسلمانوں کا غلبہ اور ایک ہے اسلام کا غلبہ, یہ دونوں باتیں آپ علیحدہ علیحدہ کر کر پڑھ چکے ہیں. چنانچہ اگر اسلام کا حملہ کرنا مقصود ہے, اسلام کے ساتھ کوئی کارروائی ہے اور اسلام کو بطور ایک مکمل نظام حیات غالب کرنا ہے, تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ جن علوم جو علوم آج غالب ہیں دنیا میں, ان علوم پر اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایک ناقدانہ جائزہ لیا جائے, اور اس ناقدانہ جائزے کے نتیجے میں جو کچھ وہ ثابت کر چکے ہیں اس میں غلط چیزوں کا ابطال کیا جائے, جسے تخریب کہہ سکتے ہیں. جب کوئی تعمیر کرنی ہو تو سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر پچھلی کوئی بوسیدہ عمارت پڑی ہوئی ہے اور اس کے کچھ کھنڈرات ہیں تو انہیں وہاں سے صاف کیا جائے, پھر اس کے بعد نئی تعمیر کا آغاز کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو مغرب نے مختلف علوم کو خراب کیا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کی تعمیر کیا کرتے تھے, جس طرح سے کوئی پہاڑی جھرنا اور آبشار یا کوئی ندی آ رہی ہے اور صاف ستھرا پانی ہے, بہت اچھا پانی ہے, بہتا چلا جا رہا ہے, درمیان میں کوئی اس میں سیاہی ہونا شروع کر دے, تو اس طرح سے باقاعدہ یہودیوں نے اور اسی طرح مغرب کے جو تحقیقی ادارے تھے جس نے وحی و الہام سے علوم دین علوم کو کاٹ دیا, نو انسانی کو زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کے اجتماعی معاملات کیسے چلائے جائیں گے, یہ جن علوم میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی تھیں ان علوم کا رشتہ وحی و الہام سے کاٹ دیا, تو گویا ایسے جیسے بہتے ہوئے پانی میں سیاہی کھول دی. تو اب یہ پیچھے سے صحیح صاف پانی ہے, جو مسلمانوں کی قیادت میں علم کا قافلہ چل رہا تھا وہ ایک صدر تک پہنچا, اس کے بعد جب ہم سو گئے تو اس سے آگے مغرب نے اس قافلے کو غلط رخ پر ڈال دیا. جیسے یہ تعمیر غلط ہوگی تو کیا کرنا ہوگا, پہلے جس پانی کو صاف کرنا ہوگا, پہلے تو اس بوسیدہ عمارت اور غلط بنی ہوئی عمارت کو توڑ کر علیحدہ کرنا ہوگا, ہٹانا ہوگا, جگہ صاف کرنی ہوگی, اور اس کے بعد پھر تعمیر کا آغاز ہوگا. تو پہلے تو یہ ناقدانہ کام ہو علوم کا, اور خاص طور پر اس میں بھی جو علوم کی دو شاخیں ہیں, ایک وہ ہے جو کہ فزیکل سائنسز ہیں اور ایک وہ ہے جسے ہم سوشل سائنسز سے تعبیر کرتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فزیکل سائنسز وہ جو کہ عام طور پر آپ کو جن کے اوپر گفتگو لیبارٹری میں ہو رہی ہوتی ہے, یعنی ان کو تجرباتی بنیادوں پر مشاہدے اور اسی طرح تجربے کی بنیاد پر, تجربے کون سے, سائنسی تجربے, ان بنیادوں پر اس کے بنیاد طے کیے جا رہے ہوتے ہیں, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے. جبکہ اس کے علاوہ وہ علوم جو کہ انسانی رویوں سے متعلق ہیں, انسان کے رویے سے اور انسانوں کے آپس کے رویوں سے اور انسانوں کے معاشرے سے متعلق ہیں, جنہیں معاشرے کے علوم بھی کہتے ہیں, سماجیات کہتے ہیں, جسے آپ سوشل سائنس سے تعبیر کرتے ہیں, ان علوم پر, ان دونوں علوم پر جو کہ براہ راست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, یہ دوسرا حصہ خاص طور پر یہ براہ راست متعلق ہوتا ہے دین کی ہدایت سے. دین یہی تو سکھانا ہے کہ نو انسانی آپس میں کیسے تعلقات رکھیں, کیسے زندگی گزارے, اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, مقصد زندگی کیا ہے. تو یہ خاص طور پر جو سوشل سائنس والا شعبہ ہے, اس کو اسلام قرآن و سنت کی نگاہ میں دیکھ کر اس میں سے جو غلط عناصر ہیں ان کی نشاندہی کی جائے, انہیں نکالا جائے, اور وقت کی اعلیٰ علمی سطح پر اس بات کو پیش کیا جائے کہ اسلام کیا نقطۂ نظر رکھتا ہے, نو انسانی آج تلاش میں ہے, اس طرح دھکے کھا رہی ہے, کبھی کسی طریقے پر جاتی ہے, کبھی کسی طریقے پر جاتی ہے, اور ان مختلف طریقوں سے اس کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو چکا ہے. کبھی وہ معاشیات میں ایک نقطۂ نظر اختیار کرتے سرمایہ دارانہ نظام, اور پھر اس کے بعد اس سے تنگ آ کر سوشلزم اور کمیونزم کی جانب جاتی جاتی ہے, پھر اس سے تنگ آ کر واپس سرمایہ داری کی طرف آ جاتی ہے, اور آج سرمایہ داری بھی جو ہے وہ ایک ناسور کے طور پر نو انسانی کے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو کوئی اور چاہیے اسے العادلانہ نظام. اس موقع پر اسلام کیا بتاتا ہے, یہ پیش کرنا مسلمانوں کی دینی ملی ذمہ داری بھی ہے, اور ساتھ ساتھ اسلام کے غلبے کا راستہ بھی. نشست ثانیہ اسلام کی ہونی ہے تو بغیر علوم اسلامیہ کے نشست ثانیہ کے نہیں ہو سکتی بات, اور اس کے لیے جو واضح الفاظ ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا سیاسی غلبہ ہو سکتا ہے بغیر اسلام کی علمیت کے غلبے کے, تو یہ ایسے ہیں جیسے جنت المقا میں رہنا, جنت المقا یعنی احمقوں کی جنت میں رہنا. دنیا کبھی کسی ناواقف سے راستہ نہیں پوچھتی, کبھی کسی جاہل شخص سے علمی سیکھتی, اور کبھی اجڑ گوار شخص کو اپنا حاکم نہیں بناتی. جس کے اندر اعلیٰ اوصاف ہوں, جو واقعی اس بات کا اہل ہوگا کہ وہ دنیا کو آباد کر سکتا ہے, جو واقعی اس بات کا اہل ہوگا کہ وہ نو انسانی کو ایک عادلانہ نظام کی طرف چلا سکتا ہے, پھر اس کے لیے دو چکا کرتے ہیں, اس کے لیے پھر راستے کھلا کرتے ہیں. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ صرف اس سے کام مکمل نہیں ہو جاتا, جو شریر عناصر ہیں ان کی سرکوبی کے لیے لیے اللہ نے لوہے کی قوت بھی اتاری ہے۔ چنانچہ پہلے علم کے میدان میں انسانی معاشرہ کسی شے کو قبول کرتا ہے اور اس کے نفاذ کے لیے پھر لوہے کی قوت استعمال میں آتی ہے، اور یہ بات بھی یہاں پر اشارتاً آئی ہے اس کتاب میں کہ انسانی معاشرے بھی ایسے ہی عمل کرتے ہیں، ایسے ہی ان کا رد عمل اور عمل ہوا کرتا ہے جس طرح سے ایک شخص کا عمل ہوا کرتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، انسان کی پورے جسم میں دماغ اس کا چھوٹا سا ہے، پورے جسم کی نسبت اس کا کیا حصہ بنتا ہوگا، چند چھٹان کا، مگر پورے جسم کو کنٹرول وہی دماغ کر رہا ہوگا۔ اگر کسی کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ ڈنڈے مارنے پر آمادہ ہو جائے گا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے گا، اور اگر وہ دماغ اس کا صحیح ہوگا تو پورا جسم جو ہے اس کا صحت کے رخ پر چل رہا ہوگا۔ اسلام سے ایک اور تناظر روحانی ڈائمنشن دیتا ہے، وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی جسے قلب سے تعبیر کیا گیا، اور چونکہ اسلامی روحانیت میں قلب مرکز ہے روح کا، تو اللہ فی الجسد مثبت، ان کے جسم میں گوشت کا لوترا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو کل جسم درست رہتا، اذا فسدت فسد الجسد کلو، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو کل جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ وہی قلب آگاہ ہو جاؤ کہ وہ قلب ہے۔ قرآن حکیم سوچنے کی ایک خاص قوت کو قلب سے تعبیر کرتا ہے، یعنی وہ سوچنا اور سمجھنا جو دین کے تابع ہو، وہ عقل جو روحانیت کے تابع ہو اس کا مرکز قلب بتایا جاتا ہے۔ یہ کہیں ویسے کہ ذہن اور قلب میں کیا فرق ہے، البتہ یہاں دیکھیے کہ ایک مرکز ہے جس سے پورا جسم کنٹرول ہو رہا ہے، اسی طرح سے پورا انسانی معاشرہ وہ بھی چند ذہین افراد سے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اسے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے نام نہیں لکھے جاتے ہیں کہ یہ حکمران ہیں، چند ذہین افراد نہیں، بلکہ کچھ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، اور وہ اکثر وہ علوم کے ماہرین ہوتے ہیں، نہ کہ حکمران، نہ وہ فوجی ہوتے ہیں، نہ وہ سیاستدان ہوتے ہیں، نہ وہ اس کے علاوہ اور کوئی کاروباری طبقات ہوتے ہیں، نہ اس کے علاوہ وہ کوئی اور طبقات ہوتے ہیں۔ یہ اصلا سوچنے سمجھنے والی وہ ذہین اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت ہوا کرتی ہے جو معاشرے میں بعض طریقوں کو رائج کر دیتی ہے، وہ اس کے لیے استدلال رکھتے ہیں، اور اسے استدلال، یعنی وہ جو عقلی استدلال ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے بعد والے طبقے میں جو ان سے ذرا کم عقلی استعداد کے حامل ہیں وہ اسے قبول کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان سے ذرا کم طبقات، اس طرح ہوتے ہوتے وہ آمد و ناز صرف کسی کو دیکھ کر کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، جن کے لیے اس بات کی دلیل نہیں، جن کے لیے دلیل کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایسا کیوں کیا گیا، بس وہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والے طبقات یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کریں۔ تو انسانوں کی اکثریت اپنی ذہین اقلیت کی پیروی کر رہی ہوتی ہے، انہیں کے طریقے پر چل رہی ہوتی ہے، اور یہ ذہین اقلیت یہ کبھی کسی بات کو ایسے نہیں مانتی کہ بس صحیح آپ اس کو بات کہیں اور وہ کہیں کہ کیا بات ہے، دل نرم ہو گیا اور بات سمجھ میں نہیں، بلکہ وہ دلیل مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح تب ہوگی جب وہ دلائل کے پیمانوں پر پوری اتری، اور وہ دلائل کیا ہیں اس پر ہم سے بات کیجیے۔ آپ ڈنڈے کے زور پر چاہیں کہ یہ کام ہو جائے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ چاہیں کہ یہ کام صرف ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کر لو، اس بنیاد پر بھی ہم ماننے کو اور کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی۔ چنانچہ قرآن حکیم اس سطح پر بھی اپنی دعوت کی ذمہ داری اپنے ماننے والوں پر ڈالتا ہے، بتاتا ہے کہ جو کفار مکہ ہیں ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ برہانہ تم خود تم سمجھ نہیں، دلیل لاؤ اگر تم سچے، جب مخالف سے دلیل مانگتا ہے تو دلیل دیتا بھی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی جو آپ عطا فرما رہے تھے دعوت دین کا، اس میں بتایا گیا کہ وہ بھی اور ان کے ساتھی بھی، ہم کرتے کیا ہیں دعوت کا کام، ادعو الی اللہ، ہم بلاتے ہیں اللہ کی طرف، کس طرح سے، اعلیٰ بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ اور دوسرے کے شعور کو اپیل کرتے ہوئے، آنا و من تبعنی، میں بھی اور وہ جو میرے ساتھ ہیں، دلیل کی بنیاد پر اسلام کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ اولو الی سبیل ربک بالحکمت، کھلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ چنانچہ اس طبقے کو ایڈریس کرنا، اس سے خطاب کرنا، اس کو دین سمجھانا، یہ امت مسلمہ کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، اور یہ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے خاص استعداد درکار ہے، جب تک وہ استعداد نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا، جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک معاشرے کے ٹرینڈ سیٹرز وہ قائل نہیں ہوں گے، جب تک وہ قائل نہیں ہوں گے تو نیچے ان کے اثرات آئیں گے نہیں، اور جب تک وہ نیچے اثرات نہیں آئیں گے اس وقت تک عمومی ایک معاشرے کے اندر تڑپ اسلامی نظام کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے پیدا نہیں ہو سکتی، اور جب تک وہ پیدا نہیں ہو سکتی اس وقت تک کوئی تحریک جو صرف تحریک ہو، ایک عمل کی سرگرمی ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ محاکا ہے جو بین السطور اس کتابچے میں پیش یہ کام کیا کس نے. یہاں تک بات ہو چکی, کوئی نئی بات نہیں کی میں نے, یہ ساری باتیں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. ایسی اب یہ کام کیا کس نے, چنانچہ آگے اس کے لیے سوال اٹھایا گیا کہ کرنے کا اصل کام ہے کیا. سر کچھ اضافی موضوعات اس کے درمیان میں آئے ہیں, مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ علوم عمرانی کا ارتقا کس طرح سے ہوا, اس پہ جائزہ پیش کیا گیا, اسلامی نظام حیات کا تصور اور 20ویں صدی عیسوی کی اسلامی تحریک ہے. یہ بھی غنیمت ہے کہ الحمدللہ اسلام کا ایک عادلانہ نظام ہونا یہ اب پاور آ چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو سمجھانے میں بہت کچھ وقت صرف کرنا پڑے, بلکہ ہوا کیا کہ جب جس زمانے میں یہ خاص طور پر جو مغربی فکر اور فلسفہ یہ غالب آیا ہے اور مسلمان مغلوب ہوئے سیاسی طور پر بھی, علمی فکری طور پر بھی, سیاسی اور عسکری طور پر بھی, تو جب ظلم بہت ہوا اور غلام بنا لیا گیا مسلمانوں کو مختلف علاقوں میں, آزادی کی جو تحریکیں چلی اس موقع پر مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ آج دنیا نظاموں کی جنگ میں ملوث ہے, ہر طرف ہر قوم اپنا نظام دنیا پر غالب کرنا چاہتی ہے, ہمارا بھی کوئی نظام ہے یا نہیں. جیسے کوئی شخص سوتے سے اٹھے بیدار ہو اور ایک دم سے اسے خیال آئے کہ میں تو بڑی عظیم سلطنت کا حامل تھا اور جب میں بیدار ہوا ہوں تو قید خادم ہوں, تو وہ چیخ پکار شروع کر دے, کہنا شروع کر دے کہ میری بھی ایک سلطنت ہوا کرتی تھی. اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی ایک دم سے یہ شعور ہوا کہ ہم تو غلام بنا لیے گئے ہیں, کہیں 400 سال گزر گئے, کہیں 200 سال گزر گئے اور اس طرح سے انگریز اقوام ہمارے اوپر غالب ہیں, مگر ہم بھی تو اپنا ایک حسین نظام رکھتے تھے, ایک عادلانہ نظام, ایک کامل نظام زندگی اسلام کا. چنانچہ اب مسلم مفکرین نے اس کی تاکید شروع کر دی اور بتانا شروع کیا کہ اسلام کا نظام سیاسی یہ ہے, اسلام کا نظام معاشرت یہ ہے, اسلام کا نظام معیشت اس طرح سے ہے, اسلام فلاں سطح پر یہ تعلیمات دیتا ہے, اجتماعی نظام کے بغیر اسلام کا تصور کامل نہیں ہوتا, اسی طرح سے بہت ساری باتیں. اچھا یہ ساری باتیں بہرحال بہت مفید ہوئیں, مگر اس میں ایک کمی باتیں ہوئی, جیسے یہاں پر تعبیر کی کوتاہی سے تعبیر کیا گیا ہے, تعبیر کی کوتاہی و احیاء اسلام کی شرط لازم تجدید ایمان, یہ ساری کی تین عنوان ہیں. تعبیر کی کوتاہی کیا ہے, بتایا گیا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے یہاں تک بات پہنچی کہ اسلام ایک مکمل جامع نظام زندگی, اسلام ایک نظام زندگی, اس کا شعور بہت اچھی بات ہے, مگر یہ سمجھنا کہ اسلام ایک ایسا نظام زندگی ہے جو صرف انسان کی دنیا ہی سے متعلق ہے اور عقل ہی کو مطمئن کرتا ہے اور عقلی استدلال سے ایک عادلانہ نظام کے طور پر سامنے آ جاتا ہے, یہی اس کے کل تعارف ہے, یہ کل نہیں ہے, بلکہ اصل تعارف اسلام کا یہ ہے کہ یہ ایک ایمانی نظام ہے جو ایمان حقیقی کی بنیاد پر اپنے ماننے والوں سے اپنے اوپر عمل درآمد کا مطالبہ کرتا ہے, اور وہ بہرحال صرف عبادات تک, صرف بعض عقائد تک محدود نہیں رہتا, بلکہ کل نظام زندگی کو اپنی وسعتوں میں لے لیتا, اپنے محیط میں لے لیتا. چنانچہ اس کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرنے کے لیے زندگی کے تمام کوششوں میں ایمان کی بنیاد, حقیقی ایمان کی بنیاد پر سر کرتا ہے. یہ اسلام کا وہ تعارف ہے جو مکمل ہو رہا تھا. جیسے بات مکمل ہو گئی کہ یہاں بات شروع ہو رہی ہے ایمان حقیقی سے اور اس کے پھیلاؤ, اس کی وسعتوں میں زندگی کے تمام کوشش آ جاتے ہیں. کہ یہ تصور کہ ایمانیات, اعتقادات اور عبادات ان کو چھوڑ دیا جائے, صرف نظام ہی کا تعارف کروایا جائے, یہ ایک ناقص بات ہے, نامکمل بات ہے, جبکہ ایمان ہے ایمان حقیقی کی بنیاد پر اس نظام کا تعارف, یہ اصل مکمل بات ہے. چنانچہ یہ بھی تجزیہ بھی کیا گیا کہ بہت سی احیائی تحریکیں جو کام کر رہی ہیں اس وقت معاشرے میں وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی, کہیں کسی پر رولا صدی گزر گئی اور کہیں کامیاب ان معنی میں کیسے ہی آخرت میں کامیاب ہے جو خلوص کے ساتھ کام کر کر گیا اور جس نے جتنے قدم بھی اس راستے میں آگے بڑھائے ہیں اور قدم بڑھا جائے ہیں ان شاء اللہ, مگر کیا یہ دنیاوی مقاصد جو کچھ طے کیے گئے تھے احیاء اسلام کے اس کی طرف بھی کچھ پیش رفت ہو رہی ہے, کیا وہ بھی کامیابی ہو رہی ہے اس راستے میں, کچھ تو نظر آتا ہے کہ بہرحال عمومی طور پر تجزیہ یہی ہے کہ کامیابی نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی, بتایا گیا کہ اس میں ایک خامی یہ رہ گئی, اس فکر میں خامی یہ رہ گئی کہ ایمان حقیقی اور لطیف تر حقائق ایمان کے لیے روحانیت اور روحانی سطح کے تقاضے ان کو نگاہ میں نہیں جمایا گیا, ان کے حوالے سے ایک عام طور پر بول سا پیدا ہو گیا, جبکہ بغیر اس اسلام کے اسٹرک ایلیمنٹ, اس باطنی تصور کے, اسلام کے اس روحانی تصور کے, کوئی بھی تحریک غلبہ دین کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اصل جذبہ محرکہ تو وہ ایمان حقیقی ہے, وہ ایمان حقیقی نہیں ہوگا تو اس راستے میں محنت کرنے کے لیے, جان نشانی کے لیے جو قوت درکار ہے وہ حاصل نہیں. اچھا کرنا کیا ہے کہ کرنے کے کام کیا ہوں گے یہ بات بتائیے، کیونکہ سب سے پہلے تو ایک وسیع پیمانے پر تجدید ایمان کی تحریک ہونی چاہیے۔ بھائی آپ کے پاس صفحہ نمبر کیا ہے؟
20
تابعین کی کوتاہی والا عنوان ہو گیا،
20
بار بھی ہو گئی ہے، یا اسلام کی شرط لازم ہے تجدید ایمان؟
جی سر
پڑھ چکے ہیں،
جی سر بیس پر کرنے کا اصل کام،
کرنے کا اصل کام۔ سفر نمبر 20 آپ کے پاس؟
جی 20
سفر نمبر 20 پر ہے، کرنے کا اصل کام۔ بنا بنی یعنی یہ جو باتیں پیچھے بیان کی گئی ہیں، یہ جو تاریخی پس منظر بیان کیا گیا، یہ جو استدلال بلڈ کیا گیا، اس پر بنیاد رکھتے ہوئے، بنا بنی اس پر بنیاد رکھتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک زبردست علمی تحریک ایسی اٹھے۔ علمی تحریک سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو کہ علوم کی تجدید کی ایسی اٹھی جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات اور معاشرے کے ذہین ترین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر۔ پہلا انقلاب فکر و نظر میں آتا ہے، پہلا انقلاب دیکھنے کے طرز میں آیا کرتا ہے۔ جب نقطۂ نظر بدل جائے تو دنیا بدل جائے کرتا ہے۔ اندر انقلاب اولین اندر آتا ہے۔ اچھا یہ جیسے اقبال نے کہا کہ جو بجا درخت، قرآن کے بارے میں کہا کہ جو بجا درخت، جب یہ قرآن دل کے اندر اتر جاتا ہے چاندی کا شرط، دل اندر کی دنیا تو پھر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جہاں جو دیگر شک جہاں دیگر شک، اور جب اندر کی دنیا تبدیل ہو جائے تو باہر کی دنیا کو تبدیل ہو جائے گا۔ اس کو کئی طرح سے بجا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرز تو یہ ہے کہ باہر جو کچھ ہوتا رہے اگر انسان کا اندر تبدیل ہو گیا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی یہ کہ آخر اس میں کامیاب ہو گئے، ایمان حقیقی کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والا ہے، اپنے ایمان کے تقاضے ادا کر رہا ہے، تو دنیا کا گمراہی پر ہونا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دوسرا تصور اسی شے سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اور جب نقطہ نظر بدل جاتا ہے تو اب اس کے لیے کرنے کا ایک کام متعین ہو جاتا ہے، اور جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اب ایک محنت، ایک جدوجہد وہ ایسی جاری ہوتی ہے جس کے نتیجے میں دنیا لازم تبدیل ہو کر جاتی ہے۔ یعنی یہ قرآن اندر اترتا ہے، اندر کی دنیا تبدیل کرتا ہے، اور اندر کی دنیا کی تبدیلی سے یہ شخص ایک ایسا مجاہد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے کہ معاشرے کو تبدیل کرنے کی ایک خاص دھن اس پر سوار ہو جاتی ہے، جس دھن کے نتیجے میں انقلاب اسلامی آتا رہا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا تبدیل ہوتی ہے۔ اچھا یہ جو اندر کا تبدیل ہونا ہے نا، یہ دو سطح پر ہے۔ ایک سطح تو وہ ہے جس کو کوئی عام شخص یا وہ جو کہ کوئی انٹلیکچوئل ہے وہ دونوں شیئر کرتے ہیں، وہ ہے ایمان کی سطح۔ ایمان تو اس قرآن کا وہ خاصہ ہے جو اس کے پڑھنے والے ہر شخص کو حاصل ہوگا۔ اگر یہ ایمان ہو سکتا ہے کہ ایک جذباتی نوعیت کا ہو، یہ ایمان ایک غیر شعوری نوعیت کا ہو، اور وہ جو انٹلیکچوئل شخص ہے جو سمجھ کے باتوں کو لیا کرتا ہے اور پہلے عقل کے پردوں سے گزار کر کے اس کے بعد دل تک وہ بات اس کے اثر ہوتی ہے، اس کے لیے عقلی اعتراضات کا رفع کرنا اس کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ جب یہ قرآن اس کے عقلی اعتراضات کو رفع کر کر اسے ایک شعوری ایمان ادا کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ باہر موجود طاقتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہتا۔ چنانچہ یہ جو ایک خاص طبقہ جو اس طاقتی نظام کو بنانے والا تھا، جب اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو طاقتی نظام اپنی بنیادیں ختم کر دیتا ہے اور وہ خود بخود زمین کو آ رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک تحریک بڑے پیمانے پر کامیاب ہوا کرتی ہے، جو نفاذ شریعت کی تحریک ہو، جو غلطین کی تحریک ہو، وہ کامیاب ہوا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین طبقات اور ذہین ترین عناصر کی فکر و نظر میں انقلاب برپا کرتے ہیں، اور انہیں مادیت و الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آئے، اور خدا پرستی و خدا شناسی کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات کے مدلل اسباب دلیل کے ساتھ اسے ثابت کرنے، اور الحاد و مادہ پرستی کے پرزور ابتال، الحاد کجربی ٹیڑھ، عقلی ٹیڑھ، اور مادہ پرستی مادے ہی کو اصل سمجھ لیتے ہیں، خالق کو کاٹ کر مخلوق پر غور و فکر کرنا۔ آج کی پوری علمیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی پوری علمیت یعنی جو مغربی فکر و فلسفہ ہے، اس کی پوری علمیت کیا ہے کہ خالق کو مخلوق سے علیحدہ کر دیا، اور یہ کتنی نامعقول بات ہے۔ آپ آج تک کسی ایسی مخلوق کا تصور کر سکتے ہیں جس کا کوئی خالق نہ ہو؟ किसी ऐसी तस्वीर का तसव्वुर कर सकते हैं जिसका कोई मुसव्विर ना हो, जबकि ये मगरबी तहजीब जो अपने आप को बहुत माकूल बताती है और बहुत समझती है कि हम बड़े इल्मी मकाम पर खड़े हुए हैं, वो इस कदर नामाकूलियत और इस कदर बेअकली का शिकार है कि वो कहती है कायनात है, इस पर गौर व फिक्र करो, कतर नजर इससे कि इसका बनाने वाला कौन है, ये इंसान है इस पर गौर व फिक्र करो, कतर नजर इससे कि इसका बनाने वाला कौन है, खालिक कौन है। और इस नामाकूल तर्ज को मान लेना आज माकूलियत करार पाया। इस्लाम कहता है ये तर्ज काफी कबूल है, बात का आगाज होगा कायनात पर गौर होगा तो इस दुनिया पर होगा कि इसका खालिक कौन है और खालिक ने इसको किस लिए बनाया है, किसी शय का मकसद होता ये नहीं हो सकता, और मकसद तहकीक को जो सुजू कहा से क्या है, मकसद तो तब तैयार होगा जब बनाने वाला बता दे कि इसका मकसद ये। तो चुनाचे हमारी हमारे यहाँ अगर साइंसी तहकीक किसी शय का नाम है तो असल में खालिक की बनाई हुई मखलूक को समझना है कि वो किस तरह बनाई गई है, या ये कि किस मकसद के लिए बनाई गई है, या ये कि उसको उस मकसद में इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या कुछ इस्तेदाल रखनी चाहिए, इससे ज्यादा तो साइंस अपनी जगह मतलूब तो नहीं है। और जब उसे खालिक से काट दिया जाए तो फिर जो मानने की कारफरमाई है उसके बारे में ये बहुत ही तकल्लुफ करके मानना पड़ता है कि सब कुछ आप से आप जारी है, और बहुत बेहुदा किस्म की बातें माननी पड़ती है, जैसा कि इस वक्त माशरा माना हुआ है, जैसा कि मगरबी तहजीब मानी हुई है कि इंसान का आगाज बंदर से कर दिया जाए और इस कायनात का आगाज एक धमाके से कर दिया जाए, ये नामाकूलियत तब माननी पड़ती है जब इसके खालिक से इसे काट दिया। कायनात कैसे शुरू हुई, बिग बैंग से। एक साहब कह रहे थे कि कोई जो स्मॉल बैंग है ना वो भी बगैर किसी शख्स के नहीं होता, यानी कोई छोटी सी आवाज भी ताली की आवाज भी हो तो कोई बजाने वाला होता है, तो ये बिग बैंग मानते हैं मगर ये नहीं मानते कि उसका कोई करने वाला है, तो माकूलियत सारी सारी चुनाचे मगर इसको ही माकूल बना दिया कि मगर वेस्ट जो है उसकी शैतानी और कहीं उसका जादू सर चढ़कर जो बोलता है उसकी कैफियत यह है कि वो अपनी हर नामाकूल शय को माकूल बावर करवा कर हमारे यहाँ राइज कर देता है और हमारी हर माकूल बात को नामाकूल बावर करवा कर हमारे यहाँ से खारिज करवा देता है। कौन करता है, वही दानिश्वर तबका करता है जो मीडिया पर बैठ के हर शय की लिमात बयान करता होता है, वो हर इस्लाम की आला तस्वुर को हकीर बावर करवा देता है और मगरब के हर बेहूदा तस्वुर को आला तस्वुर बावर करवा देता है और लोग उसे कबूल कर चल पड़ते हैं, शास्त्रों पर चल पड़ते हैं बगैर ये गौर किए हुए कि इसके पीछे कोई माहौल नहीं
है। बड़ी आबादी ईसाइयों की, मुसलमानों की, मतलब ये बहुत बड़ी जगह उनकी है जो लोग इस्लामी काम को मानते हैं,
ये रहे नहीं वो सबसे पहली बात ये देखने की जरूरत है कि क्या आज जिन्हें आप ईसाई कहते हैं क्या वो ईसाई हैं, या जिन्हें आप यहूदी कहते हैं क्या वो यहूदी हैं। तो सबसे बड़ी हकीकत ये है कि दोनों में से कोई भी अब इन चीज़ों को मानने वाला नहीं है। ईसाइयत को तो 17वीं सदी में उन्होंने देश निकाला दे दिया, मगरबी तहजीब जिस शय का नाम है वो ईसाइयत नहीं। ईसाइयत में जहाँ तक जो हिस्सा कानून का था उसको सेंट पॉल ने तो अव्वल ही ख़त्म कर दिया, फिर बाद में जो अकायद का मजमू ईसाइयत रह गई थी उसको मजहब और साइंस के तसादुम ने, कलीसा और साइंस के तसादुम ने ख़त्म कर दिया। डॉक्टर साहब का एक बयान है कलीसा और साइंस का तसादुम, बहुत ही जानदार किताब है, उसमें बड़े वाजे अंदाज में इस बात को वाजे किया गया कि मगरब में हुआ क्या, यानी असलन वहाँ साइंस पॉसिबल नहीं थी, अव्वल जब वहाँ साइंस आई है और मुस्लिम ममालिक आते थे ईसाइयत से, नौजवान ईसाई ममालिक से नौजवान और आकर थी हमारे यूनिवर्सिटियों में, कुर्तबा की और नाता की यूनिवर्सिटियों में उलूम सीखते थे, साइंस और फलसफा के कुछ वहाँ मरूम था वो सीख कर वापस जाते थे, उन्हें जला दिया था। फलसफे की किताब रखने वाले शख्स को की सज़ा ये थी कि उसके घर की तलाशी हो और अगर फलसफे की किताब दरियाफ्त हो जाए वहाँ से तो उसके घर के बाहर एक अलाव तैयार किया जाए और उसमें उसे जला दिया जाए, और ये सारा काम चर्च की निगरानी में होता था, इसलिए कि ये शख्स बागी है चर्च का, जो अक्ल की बात करे, जो मंतक की बात करे, जो उसूलों की बात करे, जो इल्म की बात करे उसे जला दिया जाए। ये कशमकश बहुत अरसे तक तो ये जो कलीसा का जबर था ना वो जारी रहा, इसलिए कि बादशाहों का इन्हें तहफ़ हासिल था, बादशाह और ये आपस में मिलकर दोनों की जो गठजोड़ थी یعنی مذہبی طبقے کی اور استحصالی طبقے کی، جو استحصالی سیاسی استحصالی طبقہ بادشاہ، ان دونوں کی گٹھ جوڑ سے بات چل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بڑی قربانیاں دی ان لوگوں، جنگ جاری ہوئی اور خاص طور پر اس میں جو پروٹیسٹنٹ تحریک اٹھی وہ اسی جبر کے نتیجے میں ایک دوسری انتہا پر وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم بائبل کو تو آزاد کرواؤ چرچ سے، جس کے نتیجے میں چرچ کے اندر کی یہ کشمکش، یعنی جو مارٹن لوتھر تھا، اس نے کیا کیا، ایک پادری تھا، اس نے اول چرچ میں جو پوپ کی اتھارٹی ہے اور جو چرچ کی اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کیا، حالانکہ خود پادری تھا، اور جب آزاد کروا دیا تو اب اس کے بعد آمد و ناس میں اختیارات حاصل ہو گیا کہ وہ جس طرح چاہے عیسائیت کی تعمیر کرے۔ اب وہ خواہشات اس پر عمل کرنے کا ایک راستہ بن گئی عیسائیت، پہلا جو دروازہ یہ کہیے کہ پہلا آسان راستہ تو یہ نکالا۔ اس سے آگے پھر جب بات پڑی تو آہستہ آہستہ نظر آیا کہ یہ عیسائیت تو ساتھ نہیں دے سکتی، یعنی جو بھی چرچ کے تصورات ہیں اور جو بھی اس وقت بائبل کی تشریح چرچ کرتی ہے، یا عیسائیت جس شے کا نام ہے، تو ساتھ نہیں دے سکتی سائنسی علوم کا، اور ترقی کے لیے یہ ضروری ہے، تو کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم عیسائیت کو بالکل سے اکھاڑ دینے کی کوشش کریں، مگر اس میں اندیشہ تھا اس بات کا کہ ایک شدید کشمکش اور جنگ جاری ہو جائے، تو آسان یا عافیت اس میں سمجھی گئی کہ ایسے کرو کہ عیسائیت کو چرچ میں محدود کر دو اور بقیہ پوری زندگی کو تجرباتی علوم اور تجربے اور تحقیق کی بنیاد پر استعمال کرو، جو ہے سیکولرزم۔ یہاں سے انہوں نے یہ اصول رکھ دیا کہ سیکولرزم کیا ہے، اصل میں مذہب کو دیس نکالا دے دیا جائے انسان کے اجتماعی مقامات سے، یہ اصول بنتے ہیں۔ چرچ اور کلیسا اور سائنس کے تصادم سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ عیسائیت کو پناہ ملی تو چرچ کے اندر، وہاں جو بھی عقل بات مانی ہے مانتے رہو، اور یہ سب کچھ تمہارے جو نیتی تصورات ہیں اس کی پوٹلی بنا کر اپنے ذہن کے کسی کونے میں رکھ دو، اور اجتماعی زندگی کا کوئی کام وہاں یہ دلیل نہ بنے کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے یا عیسیٰ کا یہ طریقہ تھا، یہ دلیل نہ بنے، بلکہ وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تجربے سے کیا بات اچھی ثابت ہو رہی ہے، اور اکثریت رائے سے طے کر لیں گے کہ کسے نافذ کرنا ہے۔ بس ابھی کون سے عیسائی رائے تھے، اسلام کی عیسائی عیسائیت تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں میں ایک طبقہ جو کہ زائنسٹ کہلائے، وہ تو بہرحال باقاعدہ ایک رد عمل اور ایک انتقامی نفسیات میں کسی اور راستے پر چل پڑے۔ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی زمین نہیں ہوگی تمہارے پاس، کوئی قطر زمین تمہارے پاس، اور تم پر ظلم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ہمارا وہ مسیح جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم پر تو یہی ہونا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے لیے خود وہی عافیت کا راستہ سمجھا کہ ہم ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں، جیسے کہ جو وہ یہودی جو کہ اسرائیل کے حامی نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، بڑے بڑے بالوں والے اور کالے کپڑے پہنتے ہیں خاص رنگ کے، اور وہ ہفتے کا تقدس ہو کے سارے جو خاص ٹوپی ہم پہنتے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے یہودیوں کا جو امریکہ کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کرتا کہ یہ اخلاقی طور پر اور مذہبی طور پر بگاڑ دیتے ہیں ہمارے بچوں کو، تو یہ طبقہ جو یہودیوں کا ہے یہ تو یہ یہودی رہ گیا، مگر ان کا کیا اثر اور کیا یہودیت، کچھ نہیں، کیونکہ یہودیت جس شے کا نام ہے وہ تو زائنسم بن چکی ہے، سہونیت بن چکی ہے، تو نہ عیسائیت رہی نہ یہودیت رہی، بلکہ وہ تو ایک عالمگیر مذہب ہے، ان کا وہ اصل میں سیکولرزم تھا۔ وہ یہ ہے کہ دین و مذہب کے تصورات کو کسی ذہن کے کسی گوشے میں رکھ لو اور زندگی گزارو تجربے کی بنیاد پر، سائنس کے حقائق فلسفے کے لیے کوئی طبقہ ذریعہ اکثر یہ تیرا سے طے کرو کہ یہ تو ہم سے تو جات پہلے چھوڑا چکا یہ جوائنسٹ ہیں، وہ کیا ہیں ان کے کچھ ان کے خاص تصورات ہیں اور خاص مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہیے کہ شیطانی مقاصد ہے، شیطان کے براہ راست مقاصد کو عمل میں ڈھالنے کے لیے انہوں نے ایک ایجنڈا تیار کر رکھا، اور جس کو وہ اپنا مسیح کہتے ہیں وہ اصل میں دجال ہے۔
یہ
گروپ ہے،
سر اب بغیر اسمائم کر
اسلامی اعتقادات کے مدلل کرنا کیا ہے، اسلامی اعتقادات کے مدلل اسباب اور اسلامی اعتقادات کے مدلل اس بات اور الحاد و مادہ پرستی کے پرزور ابطال کے بغیر ابطال اس کو باطل کرا دینے کے بغیر اس مہم کا سر ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ جو کہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں اور پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، لہٰذا یعنی جو گلوبل ولیج کا تصور ہے پوری نوع انسانی ایک کنبے کی حیثیت اختیار کر گئی۔ جو بات ہوتی ہے آج کل وہ فوری طور پر دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ میں اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے کسی محلے کے اعتبار سے بات کر رہا تھا تو یہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ بات عالمی ہونی چاہیے۔ ایسی بات ہو جو کلیہ بن سکے پوری دنیا کے لیے، صرف آپ تک اور آپ کے علاقے تک محدود رہنے والا کوئی حق وہ آج تک نہیں مانا جا سکتا۔ کوئی ایسا تصور حق جو صرف پاکستان کے لیے تو قابل قبول ہو یا قابل عمل ہو اور کوئی دنیا کے لیے نہ ہو، یہ بات آج قابل قبول نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق ہونا ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ لہٰذا دلی سطح کا تعین کسی ایک ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ اور اگرچہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کام انتہائی کٹھن اور سخت محنت طلب ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تبدیل حقیقت ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی رشد ثانیہ کے خواب دیکھنا جنت المقام میں رہنے کے مترادف ہے۔ غلبہ اسلام بغیر اس کام کے نہیں ہو سکتا، کوئی راہی یسیر نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو بس بات یہ ہے کہ چل پڑے۔ بس ایک دیوانہ یہ کہتا ہوا ہنستا جاتا، کاش کے منزل سے بھی آگے کوئی ہنستا جاتا۔ بس چل پڑنا یہ تو وہ راہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی، یہاں پر منزل کا تعین ہی اس بات میں ہے کہ انسان چل رہا ہے، کام ہی کام ہے، کرنے کے کام ہیں، باقی نتیجہ جو کچھ ہے وہ اس کے لیے کوئی زمانی اور زمینی تعین نہیں کیا جا سکتا، وقت نہیں بتایا جا سکتا۔ پیش نظر یہ بھی کہیں اسی مناسبت سے میں نے وہ آیت مثال میں آپ کی پڑھی تھی جو اس سے پہلے تاریخ پس منظر والے مطالعے میں دیکھ چکے ہیں، لطر قبل نہ تبقا نہ تبق تم لازمن سیڑھی بسیڑھی چڑھو گے۔ تو یہ کام کسی ایک شخص، کسی ایک وقت، کسی ایک زمانے، کسی ایک علاقے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ کام جاری و ساری رہے گا، مختلف علاقوں، مختلف زمانوں میں، مختلف افراد، مختلف لوگ نسلاً بعد نسلاً اسلام کی نشر ثانیہ میں اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے، اور یہ ان شاء اللہ العزیز یہ منزل قریب سے قریب تر آتے چلے۔ پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ صرف اصولی باتیں کر کے چھوڑ دی جائے اور کوئی عملی نقشہ نہ دیا جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی اتنی مفید بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ یہ تھا کہ اعلیٰ ترین علمی موضوعات پر گفتگو کریں، اعلیٰ ترین فکری نظری موضوعات پر گفتگو کریں، بہرحال اس کا تعلق ہر مخاطب اور ہر سامع کے عمل سے جوڑ دیا کریں۔ فوراً کرنا کیا ہے، ہر ایک کوئی متعین ہو جائے کہ میرے لیے کرنے کا راستہ کیا ہے، وہ جس سطح پر ہو اس کے لیے کرنے کا کوئی نہ کوئی کام متعین ہو، اور دین اسلام بہرحال ایسے ہی چاہتا ہے کہ یہ جس طرح سے صحیح صحت تصور کا کو اہمیت دیتا ہے، اسی طرح سے اس صحت تصور پر عمل کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ ذات ساتھ ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں قرآن میں۔ پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین و باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو۔ اچھا، نوجوان سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ عمر کے کسی خاص حصے میں انسان ہو، جو کہا تھا فارسی کہاوت میں کہ یہ جو بزرگی ہے وہ سن سے نہیں ہوتی، اور نوجوانی جو ہے وہ سن یعنی سنین سے، سالوں سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ تو دل سے ہوا کرتی۔ چنانچہ عزم جوان ہو جس میں قرآن حکیم کا استعمال کرتا رجال یعنی جوان مرد، ترجمہ یہ کرتا تھا رجال لاتل ہی امتجالت ملا بیونا ذکر نہ، مطلب کیا جوان مرد وہ جن کے اندر ایک خوبی پائی جاتی ہے اس بات کی کہ جس بات کو سمجھ لے، جس بات کو جان لے، اس کے لیے پھر ڈٹ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی سنس میں عربی میں لفظ فتح بھی استعمال ہوتا، یعنی وہ جو کہ جوان ہمت آدمی۔ امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کہتے ہیں من المروءۃ للفتى ما عاش دار فاخرا فقنا اذا وليتها فعمل لدار الاخرۃ۔ کسی باہمت شخص کی مروت کا تقاضا یہ ہے کہ من المروءۃ للفتى ما عاش دار فاخرا، جب اسے دنیا کی ناگزیر ضروریات مل گئی، یعنی زندہ رہنے کے لیے ناگزیر ضروریات ہوں مل گئی، تو اسے چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے اس پر قناعت کرے اور فعمل لدار الاخرۃ آخرت کے گھر کے لیے محنت کرنا شروع کرے۔ یہ حسن میں جواہ مت، یہ حسن میں جواہ مردی کہ آخرت کی بھی محنت کرے۔ پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین و باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مسترب یعنی اضطراب کا شکار ہے، پریشانی. اضطراب کیا ہوتا ہے؟ تحیر، بے قراری، حیرت. کیا ہے یہ الفاظ ہیں؟ ان الفاظ کے معنی کیا ہے؟ اور ذرا اسپیسیفک میں بات یہ ہے کہ اس پر کبھی غور کیجیے گا. ایک وہ شخص جو کہ علمی اپروچ رکھتا ہے اور ایک وہ شخص جو عامیانہ اپروچ رکھتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کسی کے سر پہ سینگ آ جاتے ہیں، کسی کو خاص شہریہ بن جاتا. نہیں، فرق یہ ہے کہ دیکھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کچھ محنت کر کر اگر وہ علمی انداز اختیار کر لیا جائے تو پھر انسان کی اپروچ علمی ہو جائے گی. وہ محنت کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ میں، جو الفاظ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایک عامی اسے پڑھتا ہوا گزر جاتا ہے، اس کے معنی کو بہت زیادہ تعین نہیں کرتا، اس کے معنی کا بہت زیادہ تعین نہیں کرتا، الفاظ کی کیمسٹری سے واقف نہیں ہوتا. جبکہ عالمانہ اپروچ یہ ہے کہ الفاظ کی کیمسٹری سے انسان واقف ہے. تو یہ جو اضطراب و تحیر ہے، حیرت زدگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ کیفیت کھلے گی. جس اصل میں ان الفاظ میں کیفیت کا بیان ہے، وہ کیفیت یا تو تعریف ہو جاتی ہے یا اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے. جی، تحیر ہوتا کیا ہے؟ تحیر کی ایک تعریف ہی کی گئی ہے. جی نہیں، تحیر اضطراب، جیسے آپ بے یقینی، بے قرار، بے قراری جو کہا کرتی، کیا ہے؟ یعنی انسان کسی شے کو جان لے عقلی اعتبار سے، مگر احساس قلبی اعتبار سے یہ ہو رہا ہو کہ اس کا احاطہ نہیں ہوا. یا یہ کہ انسان کسی شے کو سمجھے مگر یہ احساس بھی غالب رہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا.
یقین
کا نہ ہونا، مطلب وہ نہ ہونا کیا ہے؟ وہ دو کیفیات کا ایک ساتھ جمع ہو جانا. عام کیفیت تو یہ ہے نا کہ انسان کہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے، یا یہ کہے مجھے یہ بات نہیں معلوم. تو یہ پہلی کیفیت معلوم والی یقین تک جاتی ہے، اور نامعلوم والی ناواقفیت تک جاتی ہے. مگر معلوم اور نامعلوم اور بے یقینی اور یقینی، یہ سب جمع ہو جائے اگر ایک وقت میں، تو اصل میں یہ تحیر، یہ ہے تبدیلی ہے. کسی شے کا حصی اعتبار سے احاطہ اور عقلی اعتبار سے احاطہ نہ ہونا، کسی شے کا عقلی اعتبار سے احاطہ ہونا مگر حصی اعتبار سے نہ ہونا، کسی شے کا گرفت میں نہ آنا، کچھ آ جانا اور کچھ نہ آنا، یہ پریشانی جو ہے نا، دو متضاد کیفیات کا جمع ہو جانا، یہ حیرت پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، یہ اضطراب پیدا کرتی ہے، یہ بے قراری پیدا کرتی ہے انسان کے
اندر.
آ سکتا ہے گو مگو، مگر ہاں مطلب کہ کشمکش، گو مگو کے معنی بولوں یا نہ بولوں، کشمکش کھینچوں یا نہ کھینچوں، کسی شے کو کھینچنا ہی کشن، مکش نہ کھینچوں، گفتگو یہ بھی وہی ہے گو بگو، یعنی دو متضاد کیفیات کا جمع ہو جاتا ہے. اس سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے تحیر. دو متضاد کیفیات کا پیدا ہو جانا اور اس سے جو حالت آتی ہے اسے کہتے ہیں ہم تحیر، اور اسی طرح سے اضطراب. تو اب یہ ایسے افراد ہوں جن کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور اضطراب کی یہاں بنیادی کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ ایسے نوجوان، باصلاحیت نوجوان تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی شدید پیاس شدید طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہیں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کے سرحدوں سے بہت بڑے واقع ہے. سائنس پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ سائنس حقیقت کا علم نہیں ہے، سائنس صورت کا علم، چیزوں کی صورتیں دیکھ لیں اور حقیقت نہیں ہے اس میں، یہ احساس ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ تو صرف اس مادی دنیا کی ظاہر کا جاننا ہے. قرآن اس پر تبصرہ کرتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے. ذالک مبلغ ہوں من العلم، یہ ہے ان کے علم کی پہنچ، یہ ہے ان کے علم کا مبلغ کل، وہ جہاں تک یہ پہنچ جاتے ہیں. تو کہا کہ یہ احساس کے نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کے سرحدوں سے بہت بڑے بات ہے. اور یہاں جو غالب کا شعر ہے نا، اس سے تلقین کی گئی ہے، جو حواس کی سرحدوں سے بہت بڑے، جو اس نے کہا کہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، بڑے سرحد ادراک سے اپنا مسجود ہے، بڑے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا دائیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگی وقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام و آسائش کے اصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے مقصد بے نیاز ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں۔ یعنی اس طرح اتنا ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے کوئی ایک وقت گزاری کا مشغلہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے یہ کوئی ایسی ہی ایک اضافی موضوع ہو، ان کے لیے یہ کوئی پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی ہو، ان کے لیے یہ کوئی کہیے کہ اپنے آپ کو واپس ریفریش کرنے کا ذریعہ ہو، دینی علوم یا دین پڑھنا یا دین سیکھنا یا دین کی کتاب دیکھنا، یہ کوئی مشغلہ نہ رہے بلکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ بن جائے۔ اور یہ مسئلہ اس سطح پر بن جائے کہ اب انہیں نظر آئے کہ میں کسی کام کر نہیں رہا، کچھ کر نہیں سکتا، اگر میں کس مسئلے پہ حل نہ نکالا۔ وہ جو کہا نا کہ بندہ ہم بھی آدمی سے بڑے کام کے، وہ کیفیت ہو جائے کہ اس سے پہلے سارے کام کے ہونے کے باوجود اب یہ جب حقیقت کھلے کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے اور جو کچھ دیکھی جا رہی ہے صورت یہ کچھ اور ہے، اور جس طرف نو انسانی لگی ہوئی ہے اور جس طرف عام طور پر لوگ دوڑ رہے ہیں، یہ وہ سمت نہیں ہے جو کہ اس منزل تک لے جاتی ہو جس منزل کا تعین ہم نے اعتقاداً کیا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کر جس منزل کا ہم نے تعین کیا ہے۔ لوگوں کی زندگی اور معاشرے کا بہاؤ اس سمت پہ نہیں ہے۔ ایران کے تو پاکستان چاہتے تو تم یہ ہو کہ کعبے کو جاؤ، مگر جس راستے تم نے سفر شروع کیا یہ راستہ ترکستان کا ہے۔ یہ نہ ہو، جب یہ نظر آ جائے کہ یہ تضاد ہے تو پھر اس کے بعد اور معاشرے کا بہاؤ کسی اور طرف ہے۔ اب یہ اس قابل ہو کہ ایک جنوں کی کیفیت کے ساتھ اس صرف قدم بڑھانے کی ہمت کسی اور کے کہنے پہ نہیں، اپنے اندر کے دائرے کی بنیاد پر بڑھا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں۔ شرط اول قدمی اس کے مجموع معاشرے آگے در رہے منزل لیلا کا درخواست بجا، شرط اول قدمی اس کے مجموع معاشرے۔ لیلا کے گھر کو جو راستہ جاتا ہے اس کی شرط، اس راستے پر چلنے کی شرط اول یہ ہے کہ مجنو بن جاؤ، اس راستے کو کوئی اور طے نہیں کر سکتا سوائے مجنو۔ اور غالب کے جو فارسی کلام ہے وہ بڑا عجیب ہے نا، اس میں کسنے ایک جگہ عجیب بات کہتا ہے کہ زمان میں ناقہ ماں بدست تصرف شوقست، زمان میں ناقہ ماں بدست تصرف شوقست، بسوئے لیلا گزارش بسان بعد بابت۔ جو امی لیلا کا، وہاں تو مجنو کا ذکر تھا نا لیلا کی جانب، اب یہاں بتایا گیا کہ وہ اونٹنی جو کہ لیلا جس پر سوار ہو کر مجنو کی جانب جایا کرتی ہے، وہ اونٹنی اس کی مہار یعنی اس کی جو نکیل ہے وہ اس کے اپنے شوق کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سالبان یعنی اونٹ چلانے والا وہ اسے ہانک کر اس جانب لے کرتا ہے، یعنی دین کا کام وہ کسی خارجی پریشر سے نہیں ہوتا، وہ کسی باہر کے جبر سے نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ کام تو اصل میں شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ انسان اس طرف آتا دوڑتا پھرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا، یہ جہاں جا رہا ہے یہ راستہ دیکھا ہوا راستہ نہیں ہے، انجان راستہ، یہ راستہ عمومی راستہ نہیں ہے، یہ سب کے چلنے والا راستہ نہیں ہے، یہ راہ عام، یہ شارع عام نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی اور راستہ ہے جس میں بے شمار خطرے ہیں، جس میں بے شمار راستہ ہی ایسا ہے کہ یہاں پر چلنے والے جو ہیں وہ نوکیلے پتھر ہیں، خارِ مغیلہ، سرخی خارِ مغیلہ یہ پتا دیتی ہے تیرے دیوار یہاں تک آئے یہاں تک پہنچے۔ خارِ مغیلہ وہ جو نوکدار پتھر ہوتے ہیں اس کے اوپر جو سرخی جم گئی ہے، اس کے اوپر جو سیاہ جو اس کے اوپر سرخ نشان آ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ اللہ کے چاہنے والے وہ ان سخت راستوں پر بھی چلے تھے، جب تک ان راستوں پہ نہ چلا جائے اس وقت تک یہ منزل نہیں آیا تھا۔ تو بتایا جا رہا پہلی شرط اس راستے میں چلنے والے کون ہیں، وہ مجنو ہوا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ معقول اور دنیا کی نگاہ میں عقل مند لوگ، دنیا جنہیں عقل مند کہتی ہے وہ کسی اور راستے پہ، اور جو دین کی نگاہ میں عقل مند ہے، دین کی نگاہ میں کون عقل مند ہے بھائی؟
جو اپنے نفس کو پہچان لے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وہ عامل لما بعد الموت، اور اس کے سارے عمل، اس کے سارے صحیح جہد کا حاصل، اس کے عمل کا اصل میدان آخرت میں کامیابی ہو، یہ عقل مند ہے اسلام کی، اور دنیا کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو کہ اس طرف کو چلے جس طرف لوگ جاتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جائے گی۔ کہا نا کہ ज़मानत तो बातों ना साधन तो ज़माना सांस, अगर ज़माना तुम्हारे साथ साझदारी नहीं करता तो तुम ज़माने के साथ साझदार हो जाओ। मगर ये जो लोग हैं जिनका इधर तस्करा हो रहा है ये वो लोग नहीं है, इनका तो उसूल यह है कि ज़माना बातों ना साधन तुम ज़माना सदेश, अगर ज़माना तुम्हारे साथ साझदारी अख्तियार नहीं करता तो तुम ज़माने के साथ लड़ो, उसके बरखिलाफ चलो और इस रास्ते पर चलने के लिए अपनी दुनिया खुद बदलो। ये दुनिया तैयार होकर नहीं मिला करती बल्कि ये दुनिया तैयार की जाती है। और आप लोग मेरी शेर इस नाते से ऐसे नौजवानों को अव्वलन इंसान की आज तक की सोच विचार का मुकम्मल जायजा लेना होगा और उसके लिए जरूरी होगा कि वो इंसानी फिक्र की पूरी तारीख का गहरा मुताला करे। करने के काम क्या है? सबसे पहला करने का काम बताया जा रहा है कि अपने अंदर अहमियत पैदा की। ये काम वगैरह अहमियत की नहीं होता। अहमियत क्या है? यानी इस काम की इस्तेदाद और बहरहाल वो इस्तेदाद मुतय्यन करनी होगी ताकि उस इस्तेदाद को हासिल करने की मेहनत की जाए। उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इंसानी फिक्र की तारीख का पूरी तारीख का गहरा मुताला करें। सबसे पहले फिक्र की तारीख, फिक्र की तारीख आज इसके लिए जदीद उन्वान इस्तेमाल होता है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, फिक्र की तारीख, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। इस नाम से आपको ना सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी, जदीद लिटरेचर में लिखा गया है और वेस्ट में लिखा गया है, उसमें हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के नाम से सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी। एक किताब जो कि खलीफा डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम साहब ने इदारा सकाफत इस्लामिया से शायरी शाया की है, तारीख दानिश के नाम से मौजूद है और लोगों ने बहुत सा काम किया। टाइम भी कभी इस पर काम है, उसके लेक्चर का मजमू है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के नाम से जो जदीद किताब है और मगरबी मुसनफ़ीन में से बहुत सारे काम किया। यानी दुनिया ने क्या क्या सोचा और ये अक्सर तारीख और फलसफा के तौर पर भी आती है। अगर आसान अंदाज में पढ़ना चाहें तो जो विल्डोरांट है ना, इसकी किताबें भी इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। द प्लेजर ऑफ फिलासफी, द स्टोरी ऑफ फिलासफी और इस तरह की उसकी पूरी सीरीज़ है। ये असल में इसी तरह की बात है। बर्ड फंक्शन की जो किताब है माई फिलोसफिकल एक्सपीरियंस, उसमें भी उसने सारी तारीख बयान की है। चुनाचे इस तरह की किताबों से एक शोबे में खास तौर पर इंसान ने क्या सोचा है उसका तयन हो रहा होता है, उसे बयान किया जा रहा होता है। यहाँ ये होगा कि ये जो लोग आए गए, इंसान बहरहाल मुतनवे हैं, हर एक की अपनी अपनी एक सोच है, हर एक का अपना एक पस मंज़र है, हर एक की अपनी तालीम है। तो जिस सतह पर वो जिस मौके पर वो इंसान आता है इस जाने, वो ये देखिए कि अब उसकी मुनासिबत किस शोबे से है। चुनाचे उस शोबे को अपने लिए मुतय्यन कर उसमें इंसानी फिक्र की तारीख का जायजा लें। मिसाल के तौर पर कोई माशियात से मुतालिक, उसकी तारीख माशियात से मुतालिक है, कोई मिसाल के तौर पर कानून से मुतालिक रहा है, कोई मिसाल के तौर पर किसी और नफ्सियात से शोबे तिब से मुतालिक रहा है, तो आप अपने उस सेकुलर फील्ड में से जिस फील्ड में उसकी महारत है या जिस फील्ड में वो तालीम हासिल कर चुका है या अगर अभी इस उम्र के मरहले पर है तो उसमें तालीम हासिल करने जा रहा है, तो उसकी पूरी तारीख का जायजा ले और फिर उसका बिलमुकाबिल इस्लामी हुदूद में क्या पाया जाता है उसका जायजा। मिसाल के तौर पर अगर कोई जदीद कानून और जो रोमन लॉ है, वकालत की तालीम किसी ने LLB किया है, LLM किया है, तो अब वो ये देखिए कि इस्लामी उसूल फिक्र क्या है, वो ये देखिए कि इस्लाम इस्लाम में कानून साजी की बुनियादें क्या हैं और इसी तरह से ये कि इस्लाम में जो फौजदारी कानून है, फ़िक़्ह की तफ़सीलात, उसका सीखना उसके लिए नाज़ुर है। अब इन फ़िक़्ही उलूम की रोशनी में वो जदीद उलूम जो मुरतब हुए हुए थे इनका जायज़ा लिया, उसके गलत और सही को पेश करें, गलत पर उसको मुदल्लल इब्तिदाल करें, उसको मुदल्लल इब्तिदाल करें, दलील के साथ उसको बातिल करार दें और जो सही है उसका इस्बात करें। खुजमा सफ़ा दामा कदर, मगर इस बुनियाद पर कि तीन उलूम में उसका एक रसूख और एक कहिए कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग हो, उसके अंदर उसको मजबूत पैर के साथ खड़ा हो सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तब तो फिर वो उसी रुख में बह जाएगा, उसी रास्ते पर चलता चला जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इंसानी फिक्र की पूरी तारीख का गहरा मुताला करें। इस एतबार से मंतिक, मावराओ तबीयात, नफ्सियात, अखलाकियात और रूहानियात, उनके मुताले और गौर फिक्र का असल मैदान होंगे। देखिए कुछ डॉक्टर साहब ने बताइए मेहनत की, खास तौर पर इसमें पानी ही मैदानों में बनता है, असल मसला आता है यहाँ का असल मसला, और सबसे ज़्यादा मुश्किल मैदान भी यही है। अगर जो ज़िन्नी तौर पर इमरानियात और तबीयात की ज़रूरी मालूमात, इमरानियात सोशियोलॉजी, तबीयात फिज़िक्स की ज़रूरी मालूमात की तहसील यानी हासिल करना भी नागुज़ीर होगी, سی اے کے آج بہرحال جو سائن جو جدید انسان کا ذہنی ذہنی ساخت ہے نا، اس کے ذہن جس طرح بنا ہوا ہے، سانچا جو ہے وہ ان علوم سے بنا ہے، سائنٹیفک علوم سے بنا ہے، سائنٹیفک ریشنلزم، یعنی یہ ریزننگ کہ کیا شے کیسے دو اور دو چار کے انداز میں باتوں کو سیکھنا اور سمجھنا، بلیک اینڈ وائٹ کی چیزوں کو دیکھنا اور دکھانا، یہ جدید انسان کا وہ خاکہ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سی باتیں نہیں سمجھ پاتا. اس خاکے کو ٹوٹنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس انداز فکر کو بھی ٹوٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس قابل اس قابل ہو کہ وہی کے علوم اس کے سر کے پیالے میں سما سکے. ورنہ یہ جو سطحیت ہے، جس طرح سے کسی پیالے کے اوپر آپ کوئی پیپر چڑھاتے ہیں، کسی کے اوپر اگر سیلفی شیٹ آتی ہے نا، کوئی پیالہ ہے پانی کا، اس کے منہ کے اوپر آپ کوئی اگر وہ پلاسٹک کور چڑھاتے ہیں اور اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سمجھ جائے گا. اسی طرح سے آج مغربی اردو، یعنی یہ سائنس پڑھتے 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 ایک شخص اس کا ذہن وہ اسی طرح سے بند ہو جاتا ہے کہ اپنی جو علوم اسلامیہ ہیں، خاص طور پر وہ جو کہ جن کی بنیاد وہیں پر خالص ہوئی ہے، جن کو عقل سے گزار کر نہیں لانا ہے بلکہ ایمان پہ غیب کے ذریعے میں اس کا اثبات کرنا ہے، وہ باتیں سمجھ نہیں آتی. چنانچہ پہلے اس پردے کو توڑنا اور اس کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اس کے اندر کوئی بات سما پاتی ہے. چنانچہ پہلے تو اچھا اور اس کو جاننے کے لیے کہ وہ خاکہ ہے کیا، اس خاکے کے ابتدا کے لیے اس خاکے کو جاننا ضروری ہے، اور وہ جاننے کے لیے کم سے کم ناگزیر معلومات، عمرانیات، طبیعیات اس کے پاس ہونی چاہیے. فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیقی مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وحی آسمانی اور اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ، حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس العبدی کی دریافت سے نقطۂ نگاہ سے کریں. حقیقت نفس العبدی، جی کوئی بتائیں گے کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وہ انہوں نے حکم دیا ہے جو بھی کھایا پکایا جو ہے حکم دیا ہے.
حقیقت نفس العبدی، جی روح نہیں، جی
صحیح.
میں اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے مطلب کہ کوئی اجنبی لفظ آتا ہے اگر کسی عبارت میں تو کیسے اس کا تعین کرتے ہیں، یعنی کیسے بنی کچھ قریب ہے، جیسے کہتے ہیں فی نفسی ہی ایسے ہے، جی ہاں. حقیقت میں وہ شے کیا ہے؟ حقیقت نفس العبدی یعنی ایک شے اپنی میر حقیقت میں کیا ہے، میر حقیقت میں کیا ہے، بالکل اپنی ذات میں کیا ہے، کسی شے کو اپنی کوئی جو آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی کا ایشو ہے نا، معروضیت، کہ کسی شے کو دیکھنے والا، جس شے کو دیکھا جا رہا ہے قطع نظر اس سے کہ دیکھنے والا کون ہے، اس شے کا تعلق کیا ہے. اگرچہ یہ ناممکن ہے، محال ہے، فلسفے کا بڑا مغلق مسئلہ ہے، پریشان کن مسئلہ ہے، مگر بہرحال دیکھنے والا اپنے تعصبات، اپنے حجابات اور اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنے پرسپشن اور اپنے پس منظر کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس شے کا بتا رہا ہے.
پہلے نظر دو کے نظر وہ پہلے
جو خیر کی حقیقت ہم دیکھیں وہ نظر کیا. چنانچہ حقیقت نفس العبدی، اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات ہے کہ حقیقت، ہمیں حقیقت تک پہنچنے میں کوئی، اس کی تلاش کے راستے پر چلنے میں کوئی ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ایمان بالغیب سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کی اصل الحقیقہ وہ ذات باری تعالیٰ. چنانچہ اگر کوئی واقعی حقیقت علم کی تلاش میں آگے بڑھے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے پہنچے. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں علم نام ہے الفاظ اور اس کے معنی، مغربی تہذیب میں علم نام ہے الفاظ اور اس کے معنی، جبکہ اسلامی تہذیب میں علم نام ہے ایک نور کا، علم نام ہے اس ذات باری تعالیٰ کے معلوم سے کم تر کسی شے کا، اس معلوم کا حتمی معلوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور بہت سارا بہت مختلف انداز میں اسلامی تہذیب میں علم کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، اس میں یہ تعریف یہ بھی ہے کہ اسلام میں علم نام ہے استاد اور شاگرد کے رشتے کا، نہ کہ الفاظ اور معنی حقیقی اور مگر بہت مختلف ہو گئی بات. مغرب میں علم نام ہے الفاظ اور معنی، کسی دلیل اور دعوے اور دلیل کا. مغرب میں علم نام ہے کتاب اور اس کے معنی کا. مغرب میں علم نام ہے کسی تجربے اور اس کے حاصل کا. مغرب میں علم نام ہے کسی مشاہدے اور اس کے حاصل کا. مغرب میں علم نام ہے کسی تصور اور اس کی صحت یا عدم صحت کا. جبکہ اسلامی تہذیب میں علم کا آغاز ہوتا ہے استاد شاگرد کے رشتے سے اور حقیقت اس کی نور ہے, انجام اس کا ذات باری تعالیٰ کا تعلق, چاہے کوئی بھی علم دنیا کا علم انتہائی کیفیت کے ساتھ دنیا کا علم, مگر اس کا حق بھی معلوم نہیں ہے, بس اس سے کم تر نہیں پہنچا.
سر یہ اپنا
حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس نبی کی دریافت کے نقطۂ نگاہ سے کریں. پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے, اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو, اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان, نبی کی نفس نور استعمال کرنا اپنا, کہ ان کے اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں, آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام آفاق و انفس, آفاق کہتے ہیں پوری یونیورس کو, کاسموس, اور انفس نفس کی جمع ہے, نفس انسان کی جو سانس ہے, اور جو ہے وہ کے ساتھ نفس کی جمع ہے, انفس یعنی انسان کا اپنا نفس, یعنی اس کے ادھوری کیفیات, اس کے انسان کے اپنے خیالات, اس کے تصورات, باطنی کیفیات, آفاق و انفس, عالم صغیر انسان ہے, عالم کبیری پوری دنیا, ان دونوں کو قرآن حکیم کس طرح سے دکھاتا ہے, دیکھتا ہے اس بات کو, اس قرآن کے نور سے اس بات کو دیکھ لینا, یہ مطلوب ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائے, قلوب و اذہان منور ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر ہے, کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا تھا علم کے بارے میں, انہوں نے بلکہ کہا تھا کہ اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے, امام وقی جن سے انہوں نے علم دین حاصل کیا, امام وقی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, وہ کہتے ہیں کہ شکر تو اللہ وقی سوء حفظی, میں نے وقی سے اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا, بھول جاتا ہوں, کہ فوسانی لا ترک المعاصی, مجھے میرے استاد نے یہ وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو. فإن العلم نور من نور الہی ونور اللہ لا یعطى لقلب العاصی, کہ وہ علم جو ہے نا وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے, اور یہ کسی گناہگار دل میں داخل نہیں ہوا کرتا, علم دین وہ کسی گناہگار دل میں داخل نہیں ہوا کرتا. کہا کہ ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں, آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کے تشفی بخش جواب انہیں مل جائیں, اور انبساط معرفت, انبساط کسی شے کا اپنی ذات میں کھل جانا, پھیل جانا, وسیع ہو جانا, جس طرح کہتے ہیں نا خوشی سے پھول و سمانا, تو کسی انبساط معرفت, یہ بہت ہی حقیر سطح ہے زندگی گزارنے کی, اور سچ کہ یہ تو حیوانی سطح ہے کہ انسان جسمانی لذتوں سے لطف اندوز ہو, زبان کا چٹکارا یا اور کوئی لذتیں اسے لطف اندوز کریں, اصل لذت تو یہ ہے کہ روحانی لذت, اصل لذت تو یہ ہے کہ جو عقدے جو سوالات علمی اور عقلی طور پر اس کے ذہن میں تھے اس کے اسے جواب ملنا ہے, اور نو انسانی میں سے اس کی نو انسانی کا اصل جو کہ یہ حاصل افراد ہیں نا, وہی تھے جو کہ جسمانی لذتوں سے بلند تر ہو کر روحانی اور عقلی لذتوں میں زندگی گزارا کرتے تھے. عقلی لذت ایک سطح, اس سے اوپر پھر روحانی لذت ہے. چنانچہ یہ انبساط معرفت ہے, یہ عجیب لفظ ہے انبساط معرفت, یعنی جان لینے سے جو اندر ایک سرخوشی کی کیفیت آ جائے, کسی بات کا جواب مل جانے سے, ایسا سوال جس میں شخص پریشان تھا اس کا جواب مل جانے سے جو اس کے اندر ایک انبساط کی خوشی کی اور کہیے انشراح کی اور ایک وارفگی کی کیفیت پیدا ہو جائے, یہ خوشی جو ہے وہ کسی اور خوشی کے بالمقابل نہیں ہو سکتی. دنیا کی حقیر چیزوں کا مل جانا, دنیا کی حقیر فائدوں کا مل جانا, یہ کیا خوش کرے انسان, کس لیے کیجیے کسی گشتہ سی جنت کی تلاش جبکہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ, تو مٹی کے کھلونوں سے تو بچے پیدا کرتے ہیں, تو اگر کوئی شخص بڑا ہو کر بھی یہی دنیا کی چیزوں سے بہل جاتا ہو, اسی سے اگر وہ خوشیاں حاصل کرتا ہو تو یہ بڑا ہی نہیں ہو, کوئی اگر بڑا ہو جائے تو اس کو تو پھر چاہیے کہ وہ روحانی لذتوں میں زندگی گزارے, وہ عقلی عقدوں میں حل تلاش کرنے میں لذت محسوس کرے, انبساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے, تو اسی کا نام ایمان ہے. کون سا ایمان ہے؟
حقیقی ایمان.
کون سا وہ تو ہے, کون سا دو اس کی کیفیات ہیں، مگر یہ شعوری بھی ہوتا ہے، غیر شعوری بھی ہوتا ہے. حقیقی ایمان غیر شعوری ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا مثال ہے اس کی؟ عمل سے پڑھتا، عمل سے بھی تو ایمان پڑھتا. آپ ایک عمل کرتے رہے بغیر اس کے سوچ سمجھنا یا بہت سی چیزوں کو آپ کی طور پر ضروری نہیں. اس لیے کہ اسلام صرف انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے تھوڑی آیا ہے، وہ تو کل نوجوانی کے لیے ہے، ہر تبدیلی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. اس کے لیے ایمان حقیقی کیا ضروری نہیں، وہ کیسے آئے گا؟ وہ عمل سے آئے گا. مگر یہاں جس ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ ایمان عمل سے پیدا ہونے والا نہیں ہے، یا یہ غیر شعوری نہیں ہے، یہ اصل میں شعوری ایمان اس کا راستہ ہے جو بس نیچے تک بتایا گیا. یعنی شعوری ایمان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ پھر تو اسی کا نام ایمان ہے، یعنی اسی کا نام شعوری ایمان ہے، اسی کا نام وہ علمی اعتقادی ایمان ہے، علمی ایمان ہے. پھر یہی ہوں گے جنہیں رسوخ علم حاصل ہوگا، جن کا علم ذہنی و اخلاقی آبادی کے بجائے تقوی و خشیت الہی پر منتج ہوگا، منتج یعنی نتیجہ خیز ہوگا. جن کی شخصیتیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی بے شک اللہ سے دوست کے ڈرنے والے بندے ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے تو اس کے وہ بندے ہوا کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں کہ مجسم تفسیر اور قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کی عملی تصویر ہوگی. اس لیے کہ قرآن کا مغز اور دراصل قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا نام ایمان ہے. قرآن کا اصل مغز ہی ہے، یعنی اس کا حاصل بھی ہے. وہ جو شخص ثابت کرتا ہے وہ بہت سے احکامات دے کر حلال و حرام کے، وہ سب کیا ہے؟ وہ تفصیلات ہیں. جن تفصیلات سے جو شے حاصل ہوگی وہ ایمان ہے. ان سارے نقطوں کو جمع کیجیے تو اسی ایک نقطۂ ایمان کی تفصیلیں بنتی ہیں، اور کچھ نہیں، وہاں جا کر یہ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ کسی بھی قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا نام ایمان ہے. قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے، اصل میں یہ جو معرفت ہے نا، حقیقت کی معرفت اور علم حقیقت، یہ اصل میں کچھ بڑے بڑے سوالات کا جواب ہے. کہ انسان کچھ سوالات ہیں بڑے بڑے، جن کا جواب تلاش کر دے تو اس کو علم حقیقت حاصل ہو جاتا ہے. اور انہیں سوالات کا جواب دیتے ہوئے تمام فلسفیانہ مذاہب اور تمام آسمانی مذاہب کھڑے ہوئے. کسی فلسفے میں جس بات کو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ فلسفہ کامل ہے، کوئی فلسفیانہ مطلب فکر اگر کامل ہے، تو ان میں ان سوالات کا جواب ہوگا. مثال کے طور پر یہ کہ چیز عالم، چیز آدم، چیز حق، یہ اقبال کرتے ہیں ایک دوسرے میں. ان تینوں وہ سوالات جو کہ کسی بھی میٹا نریٹو کی بنیادیں ہیں، وہ جو کسی بھی علم کے بنیادی تین سوالوں کو جمع کیا، چیز عالم، چیز آدم، چیز حق. یہ کہ عالم کیا ہے، دنیا کیا ہے، آدم کیا ہے، انسان کیا ہے، چیز حق اور خالق کون ہے، حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، چیز حق اللہ ذات باری تعالیٰ کا علم، انسان کی اصل حقیقت کا علم، اور دنیا کی اصل حقیقت کا علم. اسی کی ترجمانی ہے جو وہ تین بالمقابل تین ہم دیکھا ہے. تو ان تین سوالات کا جواب ایسا کہ جس سے وہ بقیہ تمام اعتراضات کا جواب دے دے، اس کو کہتے ہیں میٹا نریٹو. ایسا جواب کہ جس سے بقیہ سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں، یہ دریافت کرتے. اور انہیں کے جواب دینے کی جس نے عقل کی بنیاد پر کوشش کی تو فلسفی کہلایا، اور ان تین سوالات کے جوابات جس نے وحی کی روشنی میں دیا اللہ کی طرف سے معمول ہو کر، وہ بھی اکرام علیہ السلام. اچھا، اب جب یہ تین سوالات کے حقیقی جواب مان لیے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنا، اس کے لیے حقیقی جواب مل جاتے ہیں. پھر تفصیلات آ جاتی ہیں، اعتقاد سے اعمال برآمد ہو جاتے ہیں، ایمانیات سے عمل صالح برآمد ہو جاتے ہیں. قانون و شریعت کی، اب یہ وہ عمل ہے جو برآمد ہوتا ہے، اعتقاد سے جو کتاب جو تفصیلات برآمد ہوئی. قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعی استقاء کی ہے. مولانا روم رحمہ اللہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ ما ذا قرآن ذہا برداشتے استقاء پیش صدا انداختے. مغز کہتے ہیں حاصل نچوڑ کو، میں نے قرآن سے اس کا مغز نکال لیا. اور اسبحا کہتے ہیں ہڈیوں، ہڈیاں پھر میں نے کتوں کے سامنے ڈال دی، پیش سگا انداز میں کتوں کے سامنے ڈال دی. اصل میں یہ قدیم کشمکش جو چلی آ رہی ہے، ایک ہے ظاہر پرستی اور ایک ہے حقیقت سے دلچسپی. تو ایک طبقہ ہوتا ہے جس کا رجحان یہ رہتا ہے کہ ظاہر بس جیسا کچھ ہے اس پر عمل کر دیا جائے، یہ کہ ظاہر کو ہی لے کر کل بنا لیا جائے، کس یہ کیا بات کہی گئی اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی صرف ظاہر بنا لینے کو کل سمجھا جائے، بلکہ دین بتاتا ہے کہ ظاہر پر نہیں، حقیقت سے جب تک اس کا صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبات کے ساتھ، صحیح نتائج اگر وہ عمل برآمد نہ کر رہا ہو تو وہ عمل اپنے ظاہر میں کیسا بھی ہو قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو حقیقت ہے وہ ہم نے نکالی، یعنی اس کی جو علم معرفت ہے، اللہ سے تعلق ہے، تعلق باللہ ہے، وہ اصل بات ہے، باقی پھر یہ جو احکام کی بحثیں ہیں یا اس کے ظاہر میں اختلافات ہیں، یہ جس طرح سے کتے کسی ہڈی پر جھگڑتے رہتے ہیں اس طرح سے جھگڑنے والے مناظر عباس لوگ مناظر کیے گئے، بس یہ کہیں گے کہ سخت انداز میں تعبیر کی ہے اس بات کی کہ قرآن حکیم کی اصل حقیقت تو ایمانی ہے، ایمان کا حصول اس سے مقصود ہے، ہاں احکام میں جھگڑے کرنا یہ کوئی صحیح روش نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کیفیت ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بالکل بیکار ہے، یہی رمز ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بیان ہوا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا، اس سے مراد کیا ہے؟ جی کوئی صاحب بتائیں،
جب قرآن نازل ہوئے تو ابتدا میں جو آیات نازل ہوئی میں ایمان کا ذکر ہے، تو پہلے ایمان جب دل میں راسخ ہو گیا اس کے بعد جو اعمال والی آیت کا غور فکر کیا تو اس کا پھر دوسرا نتیجہ نکلے گا نا، پھر
ڈائریکٹ اگر اس کو مسکوٹ کیا جاتا ہے معاشرے میں، اس لیے اس کی وضاحت ذہن میں رکھنی چاہیے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے قرآن حکیم کا پہلے وہ حصہ نازل ہوا جس میں ایمانیات کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کا وہ حصہ نازل ہوا جس میں احکام کا بیان ہے، چنانچہ لفظ قرآن یہاں پر استعمال ہو رہا ہے بمعنی احکام، یہ نہیں ہے کہ ایمان قرآن سے باہر کہیں سے تلاش کیا تھا اور سیکھا تھا اور اس کے بعد پھر قرآن سیکھا، نہیں، یہ بات اگر یہ مطلب اس کا اگر نکالا جائے تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، نزول قرآن سے اور بہت سے محکم بیانات سے ٹکراتی ہوئی بات بن جائے گی، چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی شرح اس طرح سے کی ہے کہ تعلمنا الایمان یعنی ہم نے پہلے قرآن سے ایمان سیکھا، یعنی وہ حصہ پہلے نازل ہوا جس پہ قرآن کا ایمان، یعنی ایمانیات کا بیان ہے، یعنی مکی قرآن، اس میں حقیقت اکثر ایمانیات ہی کا بیان ہے، احکام تو بعد میں آئے بدی دور میں آئے، پھر اس کے بعد تعلمنا القرآن ہم نے قرآن کا وہ حصہ سیکھا جس میں احکام بیان ہو، یہ اس کی یہ تشریح ذہن میں رکھیے تو بات صاف ہو جائے گی۔ جی
یقین مطلب ہے کہ اللہ کی معرفت تو حاصل ہو گیا کہ بات صحیح، اب اس کو اس معرفت کے بعد کیا کرنا کیا ہے پھر ہو جائے قرآن کی مطلب یہ معلومات،
وہ معرفت کہاں سے حاصل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ منبع ایمان قرآن کے علاوہ کچھ اور، یہ بڑا مسئلہ اور یہ پیدا کیا جاتا ہے، خاص طبقے کی جانب سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نہ پڑھو یعنی ایمان بنا ہو جائے، قرآن جب قرآن حکیم کی آیات اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو بھی ایمان میں بڑھا دیتی ہے، ہاں صحیح ہے، مگر یہاں جس ایمان کا ذکر ہے وہ ایمان حقیقی پختہ ایمان جو عمل پر ابھارنے والا ہے، وہ کہاں سے حاصل کیا تو قرآن ہی کے ذریعے حاصل کیا،
پہلے
مگر یہ بڑی گہری بات ہے اور اس کو اس طرح بیان نہ کیا کریں مطلب غلط فہمی ہوتی ہو، جو اس کا صحیح محل ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، بہت جاندار بات ہے مگر اتنی آسانی سے کنوے نہیں ہو سکتی، یعنی بعض وہ تھے جو پہلے ایمان لائے پھر اسلام لائے اور بعض وہ تھے جو پہلے اسلام لائے پھر ایمان لائے، یہ مزدار بات ہے، کبھی وقت ہوا تو اس پہ بات کریں گے ان شاء اللہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں سیکھا ہے، مغرب کے فلسفے و فکر کے مؤثر اقدار اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقعی استحصال، استحصال کا مطلب کیا ہوتا
ہے؟
وہ استحصال، حافظ استحصال، اور یہ استحصال ہے، یہ اصل سے، اصل کیسے کہتے ہیں؟ جڑ ہو گئے، اصل جڑ ہو گئے، اصل و حاصل استحصال، استحصال یعنی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، استحصال جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور استحصال کسی شے کو تباہ و برباد کر دینا، جڑ تو برقرار ہے اوپر سے کاٹ دیا، دو الگ استحصال ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور عذاب استحصال ہے تھوڑا سا کوئی عذاب بھیجنا تاکہ کچھ طبقہ جو ہے اس کو نقصان پہنچے، بقیہ کے لیے نصیحت ہو جائے. واقعی استحصال کٹھن کام یعنی مشکل کام صرف ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے بس کا ہے جو علم حقیقت کے چشموں سے اچھی طرح سے آگ ہوں، جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رواں میں آیات، جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رواں ہیں، انہی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلسفے کے لیے نئی تحافہ تصدیق کر سکیں، اور آج کے مصنفین اور آج کے منطقین پر اثر نو رد کر سکیں. یہ دو کتابوں کی طرف اشارہ ہے جو اسلامی تہذیب میں علوم کی تجدید کے حوالے سے کئی بینچ مارک کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحافۃ الفلاسفہ، تحافہ کے معنی ہے تباہی، فلاسفہ کی تباہی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مقاصد الفلاسفہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں تمام اپنے زمانے تک آنے والے فلسفے کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد اس نے صحیح، اس میں جو صحیح عناصر تھے اس کی نشاندہی بھی کی، اور اسی طرح سے بتایا کہ یہ بات محل نظر. پھر اس کے بعد تحافۃ الفلاسفہ لکھی جس میں جو اس زمانے میں یونانی فکر و فلسفہ تھا، اور یونانی منطق تھی، اس کے نتیجے میں جو اعتراضات اسناد پر واقع کیا کرتے تھے وہ لوگ، ان کو انہیں کے اصولوں میں متضاد دکھا کر ان کی طرف لوٹا دیا، بتایا کہ تمہارا پورا فلسفہ جن بنیادوں پر کھڑا ہوا ان میں یہ بنیادیں ہیں جو کہ غلط ہیں، اور یہ تناقض ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ اس سے ٹکراتی بات، یہ بات اس سے ٹکراتی، کس کو مانے، اور جو بات آپس میں متناقض ہو اس کو کیسے دلیل بنا لیا جائے کسی اور شے کے رکھ کے لیے. تو اسلام پر اعتراض اس منطق اور فلسفے سے کیا ہی نہیں، اس سے ہوا کہ اصل نوع اسلام کے اعتقادات اور ایمان بالغیب، اس پر ایمان تازہ ہو گیا، بڑے پیمانے پر وہ جو ذہین ترین طبقات تھے وہ بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور عامۃ الناس کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا. اسی طرح سے منطق کے اعتراضات کا جواب دیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، الرد علی المنطقیین، اور خود بہت ماہر تھے اس کے، منطق کے ماہر تھے. اس کے بعد بتایا کہ منطق تو اس طرح سے الفاظ کے الجھاؤ کا شکار خود ہو جاتی ہے، اور باہم اپنے اندر یہ اعتراضات رکھتی ہے، تناقصات رکھتی ہے، ٹکراؤ رکھتی ہے، پہلے جو پہلے انہیں رفع کرو پھر اعلیٰ اسلام پر بات کرنی ہے. یہ ثابت کیا کہ فلسفہ اور منطق اسلام کے لیے معیار نہیں بن سکتے. الرد علی المنطقیین یہاں لائبریری میں موجود ہے. یہ اب وقت تو کم ہے، ختم مکمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، مگر تفصیل سے بات ہونی چاہیے اس پر. یہ جو یہاں سے رک کر یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمارے سلف سب یہ کام کرتے تھے، رد کا کام کرتے تھے، تو اس رد کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی پچ پر جا کر کھیلا جائے، اپنے آپ کو غیر محفوظ کرتا، بلکہ وہ کرتے کیا تھے کہ ان کی پچ کو غلط ثابت کرتے تھے. یعنی آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، افسوسناک صورت حال یہ ہے، آج جب مغرب کے رد کی بات آتی ہے نا، تو جو انداز اختیار کیا گیا وہ بڑا تباہ کن، وہ یہ ہے کہ اس پچھلے جو دور اول تھا اسلام پر حملے کا، یہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی تحریر ہے جو آپ کو پارٹ ٹو میں ان شاء اللہ پڑھائی جائے گی، عقل و نقل کی کشمکش، اور وہ اس میں یہ دو اعتبار بتائے گئے ہیں کہ پہلا دور وہ ہے جس میں یونانی فکر و فلسفہ ہمراہ ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر، تو اس کا جواب ان حضرات نے دیا، امام غزالی نے دیا، ان حضرات نے دیا، متکلمین نے دیا. دوسرا دور یہ ہے کہ جب اب مغربی فکر و فلسفہ ہمراہ ہوا، ایک اعتبار سے تو دونوں مغرب کا حصہ بنتے ہیں، مگر جب فلسفے کی تقسیم پر آتے ہیں تو مغرب سے مراد یونان نہیں ہوا کرتی، یونانی دور الگ ہوتا ہے، اور ویسٹرن فلاسفی جس کو جدید آپ ماڈرنزم سے یا پوسٹ ماڈرنزم سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ غلط زمانہ شمار ہوتا. چنانچہ ان دونوں میں جو رد عمل تھا مسلم علماء کا وہ مختلف ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ تو ہمارے سلف تو کامیاب ہو گئے اپنے کام میں، مگر آج ہمارے ہاں وہ کیفیت نہیں حاصل ہو رہی. کیوں ہوا کیا کہ انہوں نے تو اس طرح جواب دیا کہ تمہارا فلسفہ اپنی بنیادوں میں اتنا غلط ہے، اور آج ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے وہ جو بنیادیں 15 یا 17 یا 20 بنیادیں قائم کی فلسفے کے غلط ہونے کی، وہ جو بنیادیں ہیں ان پہ آج نہ ایک کا اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ ایک کی کمی کی جا سکتی ہے، اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. آج تک امام غزالی کے اٹھائے ہوئے ان اعتراضات کا فلسفے پر، یونانی فلسفے پر کوئی جواب نہیں دے سکا. وہ الگ بات ہے کہ ابن رشد نے تحافظ و تحفہ بھی لکھی ہے، اس کتاب کا رد لکھا اس میں، مگر وہ جواب نہیں دے سکا. بس اتنا ہو گیا ضرور کہ یونانی فکر و فلسفہ جو بالکل مرنے والا تھا اس کو کچھ تھوڑے بہت سانس لینے کی گنجائش مل گئی، اور وہ کم سے کم نیم مردہ کیفیت میں منتقل ہو گیا. بس اگر ابن رشد یہ کام نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ مغرب کو یونان سے کوئی استعلاج نہ ملتا، کوئی راستہ ملتا وہاں سے، مگر کم سے کم اس نے تحفظ و تحفہ لے کر اتنا راستہ ضرور دے دیا کہ وہاں چلے گا، وہاں کچھ اور بنیادوں پر استوار ہوگا. خیر انہوں نے جا کر کے بتایا کہ تمہارا فلسفہ اور ایمان طیبہ، تمہاری منطق تمہارے اپنے اصولوں میں اس طرح غلط ہے. جبکہ آج کیا ہو رہا ہے، آج ٹھیک اسی مقام پر جس مقام پر اس وقت فکر و فلسفہ و منطق کھڑے ہوئے تھے اسلام پر حملہ کرنے میں، آج کے دنیا میں آج کے زمانے میں اس مقام پر سائنس اور ٹیکنالوجی کھڑی ہوئی. مگر آج مسلمان کیا کر رہا ہے، وہ اسلام اور سائنس پر کام کرتا ہے اس نقطۂ نظر سے کہ سائنس سے دیکھو قرآن ثابت ہو گیا. آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے، قرآن حکیم نے 14 سال پہلے بات کی تھی، نتیجتاً بس ثابت ہوا کہ قرآن صحیح ہے. کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی جہالت ہے. اس سے آج تک مسلم غلط ہے اسلام کے، سائنس نے یہ ثابت کیا دیکھو قرآن یہ پہلے کہہ رہا تھا، یہ دیکھو سائنس نے یہ ثابت کیا حدیث میں پہلے سے موجود تھا. کتنی بڑی مصیبت ہے. ہوا کیا وہ سائنس جو کہ ہر روز جس کا اصول یہ ہے کہ وہ بدل جاتی ہے، سائنس میں کوئی شک حتمی اور اٹل نہیں ہوتی، جس میں بدل جانا ہی اس کی صحت کی سب سے بڑی علامت ہے. ہر پچھلی تھیوری کو نیا آنے والا سائنسدان محقق وہ ریفیوٹ کرتا ہے اور اپنی تھیوری سوال کرتا ہے، بتاتا ہے پچھلے والے کے کام میں یہ نقائص سے کیوں، اس لیے کہ تجربات کی علم ہے نا، تجربے کے لیے آلات تجربہ چاہیے، مشاہدات کی علم ہے، مشاہدے کے لیے آلات مشاہدہ چاہیے. پہلے والوں نے اگر فلکیات کی تعبیر کی تھی تصوراتی طور پر تو اب باقاعدہ وہاں جا کر مشاہداتی طور پر تعبیر کی جا سکتی ہے. تو جو پہلے سولر سسٹم جس طرح سے پیپر پر بنایا گیا تھا یونانی دور میں وہ تو تصوراتی تھے نا، جو برج قائم کیے گئے تھے، آج کا سولر سسٹم کیا ہے، وہ تو مشاہداتی ہے. اچھا اس میں بھی مشاہدہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، چنانچہ ہم نے بچپن میں جو پڑھے تھے اتنے پلانٹس ہوتے ہیں سنائے ہوتے ہیں، کتنا عرصے میں 25-30 سال میں تبدیل ہوگا، یہ تو پلانٹس ہوا ہے ایسا کچھ، کیا نکال دیے گا نکال دیے گا. اب جب مشاہدے کی بنیاد پہ سب، اور یہ صحت کی بات ہے، صحیح ہے مشاہدے میں پہلے کوئی نقص تھا، اب مشاہدے میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، یہ بات ثابت ہو گئی تو ویسے کر دیا. اب کوئی اگر یہ ثابت کرے کہ قرآن اتنے پلانٹس بتاتا تھا اس وقت، تو اب کیا وہ غلط ہو گیا قرآن، جس اصول پر قرآن ثابت ہوا تھا تو ہونا تو چاہیے کہ اس اصول پر قرآن غلط ثابت ہو گیا. اب سائنس سے نفی کر دیا تو قرآن کی نفی ہونی چاہیے. تو کتنی غلط بنیاد ہے جو اختیار کی گئی. مگر آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے لوگ جن کا اسلوب یہ ہے جو سائنس سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کو اور اسلام کو، وہ بڑے پاپولر ہوتے ہیں، بڑے پاپولر ہوتے ہیں عام و ناس میں بھی، اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ اصل خدمت ہے صاحب، آپ کیا کر رہے ہیں یہ کرنے کا کام ہے. اسی طرح سے ویسٹ نے، یہ تو ہوا خالص سائنس کی سطح پر مسئلہ، ٹیکنالوجی اس کے اسے اپنے مسائل ہیں اس میں نہیں جا رہے ہیں. سائنس نے نتائج فکری یا استدلال کو بلڈ کرنے کا ایک خاص اسلوب دیا، نتائج فکری یا استدلال کو بلڈ کرنے کا ایک خاص اسلوب دیا ہے کہ یعنی کوئی سائنٹیفک ریسرچ وہ کیسے پیپر پر پروڈیوس کی جاتی ہے. سائنٹیفک ریسرچ تو اس میں ریفرنس ایک بڑی اہمیت کی ہمیشہ ہوا کرتا، ریفرنس اور سائنٹیفک ریزننگ اور سائنٹیفک ریفرنس اس کی اپنی ایک کانوٹیشن ہے، اس کی اپنی ایک معنی ہے، اس کا اپنا ایک محل ہے. وہ جو انداز فکر سائنس میں معتبر ہے وہاں ویسے ہونا چاہیے، اسے اسی انداز فکر کو اسلام کے لیے بھی دلیل بنا لیا گیا، استدلال کا انداز بنا لیا گیا. کہتے ہیں نمبر بتائیے حدیث کا، حدیث کا نمبر بتائیں گے تو بات ثابت ہوگی، جبکہ اسلامی علوم میں حدیث کا نمبر بتانے سے اگر کام چل سکتا ہوتا نا تو کبھی محدثین اتنی زندگیاں نہ کر پاتے اس کام میں، کمپیوٹر کافی تھا. اسلام میں تو یہ شہر یعنی حوالہ یہ شخص ہوا کرتا ہے، نہ کہ نمبر اور کتابوں کے نام. اسلام میں حوالہ جس شہر کا نام ہے نا، استناد کسی شہر کا مستند ہونا، اس میں اس کی یہ حیثیت فرد کو حاصل ہے، کہنے والے کو حاصل ہے، نہ کہ اس کے بیان کرنا حوالہ ہو. جبکہ سائنس میں فرد کسی شے کی دلیل نہیں ہوا کرتا، وہ کتاب یا وہ شے یا وہ تجربہ اور اس کے تجربے کا ریفرنس نمبر وہ والا ہوا کرتا، وہ دلیل ہوتا. اور آج اس سائنٹیفک ریشنلزم نے، یہ ریشنلزم کیا ہے؟ یہ دلیل کا استدلال اور اس کے اندر خاص ایک ریفرنس دینے کا ایک خاص انداز، اسی کو دلیل سمجھ لیا، حق کا معیار اسے بنا لیا. اور اس غلط طرز استدلال کو، جس طرز استدلال کو اگر سلف کے طرز پر دیکھا جائے تو اس طرز استدلال کو غلط ثابت کرنا آج اسلام کی خدمت تھی، اسے ہم نے اسلام کے ثبوت کا ذریعہ بنا لیا. اندازہ کیجیے کیا مسئلہ، یعنی ان کی پچ پر جا کے کھیلنے والی بات ہے کہ جس کے بعد ثبوت اسلام کا نہیں ہوتا، بہرحال ثبوت ان کی علمیت کا ہوتا، آخری شے جو ثابت ہوتی ہے نا اس طرز پر، وہ مغرب کا طرز استدلال اور مغرب کی سائنس کی بڑھوتری اور برتری ہے بس. یہ وہ پھندہ ہے جس کے نتیجے میں بہت سے اسلام کا کام کرنے والے وہ ان کے لیے وہ وشو سکل کے اندر گھومتے رہتے ہیں اس سے باہر نہیں. یہ وہ المیہ ہے کہ اگر یہ جاری رہا تو بہت کچھ نقصان جو دین و مذہب کو عیسائیت کے وہاں ان کے معاشروں عیسائیت کو پہنچا وہ اسلام کو پہنچا. اس لیے اس بات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا اس کو سمجھنا ضروری ہے. مثال اگر اس کی لے لیں تو وہ بھی دوسری یہی پیروتکاری والی بات جو ہے، ہمارے سلف نے فلسفے کی بنیادوں کو تبدیل کر دیا تھا. جو اسلامی فلسفہ کہلایا اس کے لیے تو یہ کہ پھر اسلامی کا لاہے کا لگانا نہیں پڑا ہوگا اس پر. اس علوم اسلامیہ میں جب ہم فلسفے کا استعمال کرتے ہیں، پچھلی سوال ہے اس کا حل کیا ہے؟
تو آپ نے
اس کا حل آسان ہے، جو ہمارے مطلب کوئی ایسی شرط ہوئی جس کو دریافت کرنا ہے. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سارے مستقبل کے مسائل کا جواب ہمارے ماضی سے مضبوط ہونا ہے، ہمارے اسلاف کی روایت میں کھڑے ہونا ہمارے مستقبل کی صحت کی سب سے بڑی دلیل. اس کے علاوہ اس لیے کہ اسلام کا تصور حق سے شروع ہوتا ہے اور جاتے جاتے یعنی بہترین زمانوں سے شروع ہو کر بدتر کی طرف جا رہا ہے، تو بہتر سے بہتر پیچھے کی طرف جانا ہے، یعنی اصول ہمارے اسلاف کے اور جو بہتر زمانے ہیں محفوظ زمانے ہیں ان کی طرف لوٹنا ہے، نہ کہ ان طرز استدلال اختیار کر لینا. دوسری بات یہ اثر رہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوا، یعنی اسلامی روایت اور تہذیب میں یہ ہوا کہ جب مغربی فکر و فلسفہ یعنی یونانی فکر و فلسفہ اس کی نفی کی، تو پھر اس کے بعد اب جو ہمارے ہاں اسلامی علوم میں فلسفہ و منطق پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ اسلامی کا لائحہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی یا سابقہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں کہ اب تو تبدیل ہو گیا نا، سب کچھ تبدیل کر دیا، ان کے فلسفے کو دریا برد کیا اور اپنا فلسفہ مرتب کر لیا. اس کو فلسفہ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی اس سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں، یعنی انداز بات کرنے کا ویسا ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیتے ہیں. ورنہ اتنا فرق واقعی ہو گیا کہ منطق کا ایک اصول ان کے یہاں یہ پایا جاتا تھا کہ عالم متغیر ہے، بعض کے ساتھ عالم ثابت ہے اور ثابت شے جو ہے وہ اپنی جگہ قدیم ہوا کرتی ہے اور قدیم جو ہے وہ جاری و ساری ہوتا اپنی ذات میں، چنانچہ وہ اس کائنات کو اپنی ذات میں مانتے، یعنی یونانی منطق کو اس طرح مانتے تھے کہ دنیا اپنی ذات میں خود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے. اسلام نے کہا عالم متغیر ہے، متغیر قدیم نہیں ہوتا، حادث ہوتا ہے اور حادث جو ہے اس کے لیے کبھی نہ کبھی ختم ہو جانا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی شروع ہونا ہوتا ہے. دنیا کسی نے تخلیق کی ہے، ختم بھی ہو جائے گی، تبدیل ہوگی، یعنی زمین آسمان، آسمان زمین ہو گیا. تو اب اسلامی منطق اور اسلامی فلسفے کی بنیاد ہی کچھ اور ہے اور یونانی منطق اور یونانی فلسفہ کچھ اور شہر ہے، ایک طرف دونوں چیزیں اندر. اب پھر ایک نازک بات عرض کر رہا ہوں، اس کے برخلاف ہمارے ہاں یا اب اس زمانے میں جو یہ نقد کا کام ہوا اس میں یہ ہوا کہ ان کے تصورات کو لے کر صرف لیبل تبدیل کر دیا گیا. مثال کے طور پر اسلامی جمہوریت، اسلامی بینکاری اور اسی طرح یہ فہرست اگر چلتی چلے جائے تو محدود کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے اسلام کی نشست ثانی نہیں ہو پاتی بلکہ مغرب کو ثبوت فراہم ہوتے رہتے ہیں اسلام کی طرف سے. کمیونزم حاوی آ گیا تھا تو کہا کہ اسلام کا معاشی نظام تو کمیونزم کا اثر، آج تک لوگ سمجھے نہیں تھے. یہ تصور پایا گیا کہ دنیا ساکن ہے تو کہا قرآن کہتا ہے کہ دنیا ساکن ہے. یہ تصور آیا کہ دنیا بھی گردش کر رہی ہے، سورج ساکن ہے تو کہا کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے. پھر جب یہ پتہ چلا ہر شے اپنی مدار میں گردش کر رہی ہے تو کہا کہ قرآن یہی کہتا ہے کہ کل من فی الفلک، تو کیا مدار ہے؟
جب تک اس ڈائلما سے نہیں نکلیں گے علمی سطح پر تب تک مسئلہ نہیں ہوں. جی صحیح ہے صحیح, مگر بات یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ غلط ہوں گے تو غلبہ کے لیے چلتے, بھائی غلبے کے لیے یہ اصول اختیار کرنے پڑیں گے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ غلبہ ملے گا ہی تب جب یہ اصول صحیح ہو جائیں گے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے, عام لوگوں کے لیے تو ایسے ہی ہوتا ہے. بڑے پیمانے پر لوگ جو شہر غالب ہوتی ہے اسی کو قبول کر رہے ہوتے ہیں, غالب کی ہی بات چلتی ہے, اس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے. مگر ہر ایک کے لیے اصول نہیں ہونا چاہیے, کچھ دوا ہمت ہوں جو کہ دور مقبولیت میں کم سے کم ذہنی غلامی سے تو آزاد ہو جائے, وہ اپنے اوپر سے غلامی کے طور اتار کے لیں اور آزادانہ طور پر غور و خوص کر دیں اور غور فکر کے نتیجے میں اسلام کو غالب کرنے کے اکیلی بنیاد فراہم کر سکے. یہ ہے وہ اس کتاب کا تو موضوع ہے. سوال یہ رہتا ہے, سوال آیا تھا اس پر فقہ کی کلاس میں بات کریں گے. سوال یہ ہے اور حوالہ فقہ کی کلاس میں آیا تھا نا کہ عورت ناقص العقل ہے اور ناقص دین ہوتی ہے, اس کا ریفرنس بتا دیں. گزشتہ جو فقہ آیا تھا فقہ کی کلاس میں آیا تھا نا,
سر وہ ثابت تو ہو رہا ہے نا, تین دن بعد آ رہا ہے.
دیکھیے یہاں پر یہ جواب آیا ہے
ایک ہفتہ.